اردو زبان میں دین الہی، چاند اور سورج میں انسانی شبیہ کا راز، جو کہ ناسا اور کئی معتبر اداروں سے ریلیز شدہ ہے۔ دین الہی، خدا کے پوشیدہ راز۔ مصنف عزت مآب حضرت ریاض احمد گوہر شاہی۔ یہ کتاب ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر آدمی کے لیے قابل غور اور قابل تحقیق ہے، اور منکران روحانیت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن امریکہ میں ریگز انٹرنیشنل اور امریکن صوفی انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے آل فیتھ اسپرچل موومنٹ آئرلینڈ نے چھاپا۔ عزت مآب حضرت ریاض احمد گوہر شاہی، یہ وہ گوہر شاہی ہیں جنہوں نے 3 سال تک سیون شریف کی پہاڑیوں اور لال باغ میں اللہ کے عشق کی خاطر چلا کشی کری، اللہ کو پانے کی خاطر دنیا چھوڑی، پھر اللہ کے حکم ہی سے دوبارہ دنیا میں آئے، لاکھوں دلوں میں اللہ کا ذکر بسایا اور لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف راغب کیا۔ ہر مذہب والوں نے گوہر شاہی کو مسجدوں، مندروں، گردواروں اور گرجا گھروں میں روحانی خطاب کے لیے مدعو کیا اور ذکر قلب حاصل کیا۔ بے شمار مرد و زن ان کی تعلیم سے گناہوں سے قائب ہوئے اور اللہ کی طرف جھک گئے۔ بے شمار لا علاج مریض ان کے روحانی علاج سے شفایاب ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کا چہرہ چاند پر دکھایا، پھر حجر اسود میں بھی ان کی تصویر ظاہر ہوئی، پوری دنیا میں ان کی شہرت ہو گئی، لیکن کور چشم مولویوں اور ولیوں سے حسد و بغض رکھنے والے مسلمانوں کو یہ شخص پسند نہ آیا۔ ان کی کتابوں کی تحریروں میں خیانت کر کے ان پر کفر اور واجب القتل کے فتوے لگائے۔ مانچسٹر میں ان کی رہائش گاہ پر پیٹرول بم پھینکا۔ کوٹری میں دوران خطاب ان پر ہینڈ گرینیڈ بم سے حملہ کیا گیا۔ لاکھوں روپے ان کے سر کی قیمت رکھی گئی۔ 5 قسم کے سنگین جھوٹے مقدمات اندرون ملک ان کو پھنسانے کے لیے قائم کیے گئے۔ نواز شریف کی وجہ سے حکومت سندھ میں شامل ہو گئی تھی۔ 2 کیس قتل، ناجائز اسلحہ، ناجائز قبضہ کا دفعہ بھی لگا دیا گیا۔ امریکہ میں بھی ایک عورت سے زیادتی اور حبس بیجا کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ زرد صحافت نے انہیں زمانے میں خوب بدنام کیا، لیکن آخر میں عدالتوں نے سنوائی کی اور تحقیقات کے بعد تمام مقدمات جھوٹے قرار دے کر خارج کر دیے گئے، اور اللہ نے اپنے اس دوست کو ہر مصیبت سے بچائے رکھا۔ تمہید، چاند، سورج، حجر اسود، شیو مندر اور کئی دوسرے مقامات پر بھی تصویر گوہر شاہی نمایاں ہونے کے بعد اکثر مسلم اور غیر مسلم کا خیال اور یقین ہے کہ یہی شخص مہدی، کالکی اوتار اور مسیحا ہے، جس کا مختلف کتابوں میں ذکر آیا ہے۔ آئیے آپ بھی ان کو پرکھنے کی کوشش کریں اور ہم سے تحقیق کے لیے رابطہ کریں، اور ان کی کتب کے ذریعے بھی ان کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ محمد یونس الگوہر، لندن، برطانیہ، yunus38@hotmail.com۔ دباچہ، جو مذاہب آسمانی کتابوں کے ذریعے قائم ہوئے وہ درست، بشک یہ کہ ان میں رد و بدل نہ کی گئی ہو۔ مذاہب کشتی اور علماء ملاح کی طرح ہوتے ہیں، اگر کسی ایک میں بھی نقص ہو تو منزل پر پہنچنا مشکل ہے۔ البتہ اولیاء ٹوٹی پھوٹی کشتیوں کو بھی کنارے لگا دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے لوگ اولیاء کی گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ مذہب سے بالا تر اللہ کی محبت ہے، یہ تمام مذاہب کا عرق ہے، جبکہ اللہ کا نور مشعل راہ ہے۔ 3 حصے علم ظاہر کے اور 1 حصہ علم باطن کا ہے، جو خضر وشنو مہاراج کے ذریعے عام ہوا۔ اللہ کی محبت ہی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جس دل میں خدا نہیں پوچھتے اس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں اور محبت ہی کی وجہ سے مالک کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، ورنہ کہاں ایک مجس کتا اور کہاں حضرت انسان۔ اگر تجھے جنت اور حور و قصور کی آرزو ہے تو خوب عبادت کر، تاکہ اونچی سے اونچی جنت مل سکے۔ اگر تجھے اللہ کی تلاش ہے تو روحانیت بھی سیکھ، تاکہ صراط مستقیم پر گامزن ہو کر اللہ کے وصال تک پہنچ سکے۔ ریاض احمد گوہر شاہی، انسان ازل سے ابد تک۔ جب اللہ نے روحوں کو بنانا چاہا تو کہا کن، تو بے شمار روحیں بن گئیں۔ اللہ کے سامنے ان قریب اروا نبیوں کی، پھر دوسرے صف میں ولیوں کی، پھر تیسرے صف میں مومنین کی، پھر ان کے پیچھے عام انسانوں کی، پھر حد نگاہ سے دور صف میں عورتوں کی روحیں بن گئیں، پھر ان کے پیچھے روحیں حیوانی، پھر روحیں نباتی، اور پھر ایسی روحیں جمادی جن میں ہلنے جلنے کی طاقت بنتی نمودار ہو گئیں۔ اللہ کے دائیں طرف فرشتوں کی، پھر اس کے بعد حوروں کی روحیں تھیں جو رب کے چہرے کو نہ دیکھ سکیں، یہی وجہ ہے کہ فرشتے رب کا دیدار نہیں کر سکتے۔ پھر پیچھے نوری موکلات کی روحیں جو دنیا میں آ کر نبیوں ولیوں کی امدادی ہوئیں، پھر بائیں جانب جنات کی روحیں، پھر پیچھے سفلی موکلات، پھر خبیثوں کی روحیں جو دنیا میں آ کر ابلیس کی امدادی ہوئیں۔ دائیں بائیں اور حد نگاہ سے دور والی اربا رب کا جلوہ نہ دیکھ سکیں، یہی وجہ ہے کہ جن، فرشتے اور عورتیں رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں لیکن دیدار نہیں کر سکتے۔ کرہ ارض میں ایک آگ کا گولا تھا، حکم ہوا ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ چاند، مریخ، مشتری، یہ دنیا، سب ستارے اسی کے ٹکڑے ہیں، جبکہ سورج وہی باقی ماندہ گولا ہے۔ یہ زمین راک کی راک بنی، جماعتی روحوں کو نیچے بھیجا گیا جن کے ذریعے راگ جم کر پتھر ہو گئی، پھر نباتی روحوں کو بھیجا گیا جس کی وجہ سے پتھروں میں درخت بھی اگائے، پھر حیوانی روحوں کے ذریعے حیوان نمودار ہوئے۔ اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، سب نے اقرار کیا اور سجدہ کیا تھا، یعنی پتھروں اور درختوں کی روحوں نے بھی سجدہ کیا تھا۔ والنجم والشجر یسجدان، سورہ رحمان القرآن۔ پھر اللہ نے روحوں کے امتحان کے لیے مصنوعی دنیا مصنوعی لذات بنائے اور کہا اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لے، بے شمار روحیں اللہ سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف لگتی اور دوزخ ان کے مقدر میں لکھی گئی۔ پھر اللہ نے بہشت کا نظارہ دکھایا جو پہلی حالت سے بہتر اور عطاعت و بندگی والا تھا، بہت سی روحیں ادھر لپکی، ان کے مقدر میں بحث لکھی گئی، بہت سی روحیں تو فیصلہ نہ کر پائیں، انہیں پھر رحمان اور شیطان کے درمیان کر دیا، وہی روحیں دنیا میں آ کر بیچ میں پھنس گئیں، پھر جس کے ہاتھ لگ گئیں اسی کی ہو گئیں، بہت سی روحیں اللہ کے جلوے کو تکتی رہیں، نہ دنیا کی اور نہ ہی جنت کی طلب، اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت ہو گئی۔ انہی روحوں نے دنیا میں آ کر اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑا، جنگلوں میں بسیرا کیا، روحوں کی ضرورت اور زندگی کے لیے 18,000 قسم کی مخلوق، 6,000 پانی میں، 6,000 خشکی میں اور 6,000 ہوائی اور آسمانی پیدا کی گئی۔ پھر اللہ نے 7 قسم کی جنت اور 7 قسم کی دوزخیں بنائیں، جنتوں کے نام خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، ماوا، نعیم، فردوس، دوزخوں کے نام سقر، سعیر، نتا، حطمہ، حجیم، جہنم، حاویہ، مندرجہ بالا سارے نام سرعین زبان، وہ زبان جس میں اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ ہیں۔ سب مذاہب کا عقیدہ ہے کہ جسے اللہ چاہے دوزخ میں اور جسے چاہے بہشت میں بھیج دے، اگر وہیں سے جس روح کو دوزخ میں بھیجا جاتا تو وہ اعتراض کرتی کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا، اللہ کہتا تو نے میری طرف سے منہ موڑ کر دنیا طلب کری تھی، روح کہتی وہ تو صرف نادانی میں اقرار تھا، عمل تو نہیں کیا تھا۔ پھر اس حجت کو پورا کرنے کے لیے روحوں کو نیچے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ آدم علیہ السلام جنہیں شنکر جی بھی کہتے ہیں، جنت کی مٹی سے ان کا جسم بنایا گیا، پھر روحیں انسانی کے علاوہ کچھ اور مخلوق سے بھی اس میں ڈال دی گئیں۔ جب آدم علیہ السلام کا جسم بنایا جا رہا تھا تو شیطان نے ہنسی سے تھوکا تھا جو ناک کی جگہ گرا، اور اس تھوک کے جراثیم بھی اس جسم میں داخل ہو گئے۔ شیطان قوم جنات سے ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ جسم صرف مٹی کا مکان تھا جس کے اندر 16 مخلوقوں کو بند کر دیا تھا، جبکہ خناس اور 4 پرندے اور بھی ہیں۔ آدم کی بائیں پکنے سے عورت کی شکل میں بعد نکلا، اس میں روح ڈال دی گئی جو مائی حوا بن گئی۔ بعد میں بہشت نکال کر آدم علیہ السلام کو سری لنکا اور مائی حوا کو جدہ میں اتارا گیا، جن کے ذریعے ایشیائیوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا، اور آسمان سے باقی روحیں بھی بتدریج آنا شروع ہو گئیں۔ روحوں کی تعلیم و تربیت اور مدارس کے لیے مذاہب کی صورت میں مدرسے قائم ہوئے۔ روز ازل کی تقدیر کے مطابق کوئی کسی مذہب میں اور کوئی بے مذہب ہی رہی۔ اللہ کی محب روحیں بھی دنیا میں آئیں، کوئی مسلم کے گھر، کوئی ہندوؤں، کوئی سکھوں اور کوئی عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہوئیں، اور اپنے مذہب کے ذریعے اللہ کو پانے کی کوشش کرنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے خواص میں رحمانیت اختیار کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں رحمانیت نہیں، یہ عقیدہ غلط۔ حضور پاک بھی غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ منی الدین اجمیری، داتا علی اجمیری، بابا فرید، بری امام، شہباز قلندر وغیرہ نے بھی رحمانیت کے بعد ہی اس نے بلند مقام حاصل کیے، اور ان کے ہی ذریعے دین کی اشاعت ہوئی۔ دنیا میں انسان کی بنیاد، پیٹ میں نطفہ انسانی کے بعد خون کو اکٹھا کرنے کے لیے روحیں جما دیا گیا، پھر روح نبادی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے، 4 ماہ کے بعد روح حیوانی جسم میں داخل کی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے، ان کو عرضی ارواح کہتے ہیں۔ پھر پیدائش کے بعد روح انسانی دوسری مخلوقات کے ساتھ آتی ہے، ان کو سماوی ارواح کہتے ہیں۔ اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے بھی پیٹ میں مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ حیوان تھا، پیدائش سے تھوڑی دیر بعد مر جائے تو اس کا جنازہ لازم ہے کہ روح انسانی کی آمد کی وجہ سے انسان بن گیا تھا، اور نفس نے بھی مقام ناس پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیرہ لگا لیا تھا۔ اگر اس میں جمادی روح طاقتور ہے تو وہ پہاڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ روح نباتی کی وجہ سے انسان پھولوں اور درختوں سے لگاؤ رکھتا ہے، روح حیوانی کے طلبے سے جانوروں سے پیار اور جانوروں جیسے کام کرتا ہے، جبکہ نفس کی شکل کتے کی طرح ہوتی ہے، اس کے غلبے سے کتوں جیسے کام اور کتوں سے پیار کرتا ہے، اور بیداری قلب سے انسان فرشتوں کی طرح بن جاتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد سماوی ارواح آسمانوں کو لوٹ جاتی ہیں جو ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہیں۔ عرضی روحیں بمائے نفوس کے اسی دنیا میں رہ جاتی ہیں، عرضی روحیں ایک دوسرے سے پھر تیسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ ان کا روز محشر سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پاکیزہ نفس قبروں میں رہ کر لوگوں کو قید پہنچاتے ہیں اور خود بھی بندگی کرتے ہیں۔ جیسا کہ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہا ہے، جب آسمانوں پر پہنچے تو دیکھا موسیٰ وہاں بھی موجود ہے۔ بدکار لوگوں کے طاقتور نفس اپنے بچاؤ کے لیے شیاطین کے ٹولے سے مل جاتے ہیں، لوگوں کے جسم میں داخل ہو کر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو بدروہیں کہتے ہیں۔ انجیل میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بدروہیں نکالا کرتے ہیں۔ عرضی ارواح اور نفوس اسی دنیا میں، روح انسانی عالم الین یا سجین میں، لطائف اگر طاقتور رہیں تو وہ بھی الین میں، ورنہ قبر میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ نفس کی وجہ سے انسان ناپاک ہوا۔ بقول بلے شاہ، اس نفس پلیت نے پلیت کیتا، اسا منڈو پلیت نسی۔ نفس کو پاک کرنے کے لیے کتابیں اتری، نبی ولی آئے، کہیں اس کو دوزخ سے ڈرایا گیا، کہیں بہشت کی لالچ کی گئی، ریاضت عبادت اور روزوں کے ذریعے اسے سدھارنے کی کوشش کی گئی، اور جنت کے حقدار بھی ہو گئے، اور بہت سے لوگوں نے باطنی علم کے ذریعے اسے پاک بھی کر لیا اور اللہ کے دوست بن گئے۔ تذکرہ نفس یہ شیطانی درتومہ ہے، ناف میں اس کا ٹھکانہ ہے، سب نبیوں ولیوں نے اس کی شرارت سے پناہ مانگی ہے۔ اس کی غذا فاسفورس اور بدبو ہے، جو ہڈیوں کوئلے اور گوبر میں بھی ہوتی ہے۔ ہر مذہب نے جنابت کے بعد نہانے پر زور دیا ہے، کیونکہ جنابت کی بدبو مساموں سے بھی خارج ہوتی ہے۔ بدبودار قسم کے مشروب اور بدبودار قسم کے جانوروں کے گوشت کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ روز ازل میں اللہ کے سامنے والی تمام روحیں جمادی تک ایک دوسرے سے مانوس اور متحد ہو گئیں۔ روح جمادی کی وجہ سے انسان نے پتھروں کے مکان بنائے، اور روح نباتی کی وجہ سے درختوں کی لکڑیوں سے چھت بنائے۔ درختوں کے سائے سے بھی مستفید ہوئے، درختوں نے ان کو صاف ستھری آکسیجن پہنچائی۔ پیچھے والی حیوانی روحیں دنیا میں آ کر جانور بن گئے، سب انسانوں کے لیے حلال قرار دیے گئے، جب انہیں سے متعلقہ پرندے بھی حلال قرار دے دیے گئے۔ بائیں طرف جنات اور سفری موکلات بنے، پھر ان سے پیچھے کی طرف خبیث اور بال، جو آخر میں دشمن خدا ہوئی، اور وہ حیوانی نباتی اور جمادی روحیں جو خبیثوں کے پیچھے نمودار ہوئی تھی، انہوں نے انسانوں سے دشمنی کی۔ ان کی روحیں جمادی کے دنیا میں آنے سے راکھ کوئلہ بن گئی، اس کی گیس انسانوں کے لیے نقصان دہ تھی۔ ان کی روحیں نباتی سے خطرناک اور کانٹے دار قسم کے آدم خور قسم کے درخت وجود میں آئے، اور ان کی روحیں حیوانی سے آدم خور اور درندہ قسم کے جانور پیدا ہوئے، اور ان سے متعلقہ پرندے بھی انہی کی انسانی دشمنی کی خصلت کی وجہ سے حرام قرار دے دیے گئے، جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ پنجے سے پکڑ کر کھاتے ہیں۔ دائیں جانب والی ارواح کو انسان کا خادم، پیغام رساں اور مددگار بنا دیا گیا، اور انسان کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کر کے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اب انسان کی مرضی، محنت اور قسمت ہے کہ خلافت منظور کرے یا ٹھکرا دے۔ نفس خواب میں جسم سے باہر نکل جاتا ہے، اور اس بندے کی شکل میں جنات کی شیطانی محفلوں میں گھومتا ہے۔ نفس کے ساتھ کا نفس جو ہوتا ہے، جس کی شکل ہاتھی کی طرح ہوتی ہے، اور یہ نفس اور قلب کے درمیان بیٹھ جاتا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے نفس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چار پرندے بھی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے چاروں لطائف کے ساتھ سمٹ جاتے ہیں، جیسا کہ قلب کے ساتھ مرخ، جس کی وجہ سے دل پر شہوت کا غلبہ رہتا ہے۔ قلب کے ذکر سے وہ مرخ مرخ بسمل بن جاتا ہے، اور حرام حلال کی تمیز کا شعور پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اس قلب قلب سلیم کہتے ہیں۔ سری کے ساتھ کوا، قوے کی وجہ سے ہرس، اور خفی کے ساتھ مور، مور کی وجہ سے حسد، اور اخفا کے ساتھ کبوتر، کبوتر کی وجہ سے بکر آ جاتا ہے، اور ان کی خصلتیں لطائف کو ہرس و حسد پر مجبور کر دیتی ہیں۔ جب تک لطائف منور نہ ہو جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے انہی چار پرندوں کو نکال کر پاکیزہ کر کے دوبارہ جسم میں ڈال دیا گیا۔ مرنے کے بعد پاکیزہ لوگوں کو یہ پرندے درختوں پر بسیرہ بنا لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جنگلوں میں کچھ دن رہ کر پرندوں جیسی آوازیں نکالتے ہیں، اور یہ پرندے ان سے مانوس ہو جاتے ہیں، ان کے چھوٹے موٹے علاجوں میں معاون بن جاتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ، نفس کا تعلق شیطان سے ہے۔ سینے کے پانچوں لطائف کا تعلق پانچوں رسولوں سے ہے۔ انا کا تعلق اللہ سے ہے۔ اسی طرح اس جسم کا تعلق کامل مرشد سے ہے، اور جو بھی مخلوق اس نسبت سے خالی ہے، وہ اس کے فیض سے محروم اور عاری ہے۔ لطیفہ قلب، گوشت کے لوچھڑے کو اردو میں دل، عربی میں فواد بولتے ہیں، اور اس مخلوق کو جو دل کے ساتھ ہے قلب بولتے ہیں۔ اس کی نبوت اور علم آدم کو ملا تھا۔ حدیث میں ہے کہ دل اور قلب میں فرق ہے۔ اس دنیا کو ناسوت بولتے ہیں، اس کے علاوہ اور جہان بھی ہیں، یعنی ملکوت، عنکبوت، جبروت، لاہوت، وحدت اور احدیت۔ یہ مقام ناسوت میں گولہ پھٹنے سے پہلے تھے، اور ان کی مخلوقیں بھی پہلے سے موجود تھیں۔ فرشتے اربا کے ساتھ بنے، لیکن ملائکہ اور لطائف پہلے ہی سے ان مقامات پر موجود تھے۔ بعد میں عالم ناسوت میں بھی کئی سیاروں پر دنیا آباد ہوئی، کوئی مٹ گئے اور کوئی منتظر ہے۔ یہ مخلوق یعنی لطائف اور ملائکہ روحوں کے امر کن سے 70,000 سال پہلے بنائے گئے تھے، اور ان میں سے قلب کو مقام محبت میں رکھا گیا، اور اسی کے ذریعے انسان کا رابطہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان یہ ٹیلی فون آپریٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان پر دلیل و الہامات اسی کے ذریعے وارد ہوتے ہیں، جبکہ لطائف کی عبادات بھی اسی کے ذریعے عرش بالا پر پہنچتی ہیں۔ لیکن یہ مخلوق خود ملکوت سے آگے نہیں جا سکتی، اس کا مقام خلد ہے۔ اس کی عبادت بھی اندر اور تسبیح بھی انسان کے ڈھانچے میں ہے۔ اس کی عبادت کے بغیر والے جنتی بھی افسوس کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو نیک اتاروں کے برابر کر دیں گے؟ کیونکہ قلب والے جنت میں بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ جسمانی عبادت مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ جن کے قلب اور لطائف اللہ کے نور سے طاقت پر نہیں، وہ قبروں میں ہی خستہ حالت میں رہیں گے یا ضائع ہو جائیں گے، جبکہ منور اور طاقت پر لطائف مقام علین میں چلے جائیں گے۔ یوم محشر کے بعد جب دوسرے جسم دیے جائیں گے تو پھر یہ لطائف بھی روح انسانی کے ساتھ اس جسم میں داخل ہوں گے۔ جنہوں نے ان کو دنیا میں اللہ اللہ سکھایا تھا، وہاں بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے اور وہاں جا کر بھی ان کے مرتبے بڑھتے رہیں گے، اور جو ادھر دل کے اندھے تھے وہ ادھر بھی اندھے ہی رہیں گے، کیونکہ میدان عمل دنیا کی اور وہ ایک ہی جگہ ساکن ہو جائیں گے۔ عیسائیوں، یہودیوں کے علاوہ ہندو مذہب بھی ان مخلوق کو قائل، ہندو انہیں شکتیاں اور مسلمان لطائف کہتے ہیں۔ قلب دل کے بائیں طرف 2 انچ کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ اس مخلوق کا رنگ زرد، اس کی بیداری سے انسان زرد روشنی اپنی آنکھوں میں محسوس کرتا ہے، بلکہ کئی عامل حضرات ان لطائف کے رنگوں سے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے دل کی بات برحق مانتے ہیں، اگر واقعی دل سچے ہیں تو سب دل والے ایک کیوں نہیں؟ عام آدمی کا قلب سنوبری ہوتا ہے جس میں کوئی سدھ بدھ نہیں ہے۔ نفس اور خناس کے قلبے یا اپنے سیدھے پن کی وجہ سے غلط فیصلہ بھی دے سکتا ہے۔ قلب سنوبری پر اعتماد نادانی ہے۔ جب اس دل میں اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس میں نیکی بدی کی تمیز اور شعور اور سمجھ آ جاتا ہے، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ پھر ذکر کی کثرت سے اس کا رخ رب کی طرف مڑ جاتا ہے، اسے قلب منیب کہتے ہیں۔ یہ دل برائی سے روک سکتا ہے مگر یہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس دل پر گرنا شروع ہو جاتی ہیں تو اسے قلب شہید کہتے ہیں۔ حدیث: شکستہ دل اور شکستہ قبر پر اللہ کی رحمت پڑتی۔ اس وقت جو دل کہے چپ کر کے مان لے، کیونکہ تجلی سے نفس بھی مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اللہ قبل الورید ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ روح انسانی، اس کی نبوت اور علم ابراہیم کو ملا تھا۔ یہ دائیں پستان کے قریب ہوتی ہے، ذکر کی ضربوں اور تصور سے اس کو بھی جگایا جاتا ہے۔ پھر ادھر بھی ایک دھڑکن نمایاں ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ذکر یا اللہ ملایا جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر 2 بندے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا مرتبہ قلب والے سے بڑھ جاتا ہے۔ روح کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے اور اس کی بیداری سے جبروت تک جو مقام جبرائیل رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ غضب اور غصہ اس کے ہمسایہ ہوتے ہیں جو جل کر جلال بن جاتے ہیں۔ لطیفہ سری، اس کی نبوت اور علم موسیٰ کو ملا تھا۔ یہ مخلوق سینے کے درمیان سے بائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے، اس کو بھی یا حیو یا قیوم کی ضربوں اور تصور سے بیدار کیا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے، خواب یا مراتبے میں لاہوت تک پہنچ رکھتی ہے۔ اب 3 مخلوق کا ذکر کر رہی ہیں اور اس کا درجہ ان 2 سے بڑھ گیا۔ لطیفہ خفی، اس کی نبوت اور علم عیسیٰ کو ملا تھا۔ یہ سینے کے درمیان سے دائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے، اسے بھی ضربوں کے ذریعے یا واحد سکھایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سبز ہے اور اس کی رسائی مقام وحدت سے ہے، اور اب 4 بندوں کی عبادت سے درجہ اور بڑھ گیا۔ لطیفہ اخفا، اس کی نبوت اور علم حضور پاک کو ملا تھا۔ یہ مخلوق سینے کے درمیان ہے، یا احد کا ذکر اس کے لیے وسیلہ ہے۔ اس کا رنگ جامنی ہے، اس کا تعلق بھی مقام وحدت کے اس پردے سے ہے جس کے پیچھے تخت خداوند ہے۔ 5 لطیفوں کا باطنی علم بھی 5 نبیوں کو بالترتیب حاصل ہوا، اور ہر لطیفے کا آدھا علم نبیوں سے ولی تک پہنچا۔ اس طرح اس کے 10 حصے بن گئے، پھر ولیوں سے خاص اس علم سے مستفیض ہوئے، جبکہ ظاہری علم ظاہری جسم ظاہری زبان ناسوت اور نفوس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے ہے، اور اس کا علم ظاہری کتاب میں ہے جس کے 30 حصے ہیں۔ علم باطن بھی نبیوں پر وحی کے ذریعے نازل ہوا، اس وجہ سے اسے بھی باطنی قرآن بولتے ہیں۔ قرآن کی بہت سی صورتیں بعد میں منسوخ کی جاتی، اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی کبھی سینے کا علم بھی حضور پاک کی زبان سے عام میں ادا ہو جاتا جو کہ خاص کے لیے تھا۔ بعد میں یہ علم سینہ بہ سینہ ولی میں چلتا رہا اور اب کتب کے ذریعے عام کر دیا گیا۔ لطیفہ انا، یہ مخلوق سر میں ہوتی ہے، بے رنگ ہے۔ یاہو کا ذکر اس کی معراج ہے، اور یہی مخلوق طاقت پر ہو کر خدا کے روبرو بے پردہ ہم کلام ہو جاتی ہے۔ یہ عاشقوں کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خواص کو اللہ کی طرف سے اور دیگر مخلوقیں بھی عطا ہو جاتی ہیں، جیسے تفل نوری جسہ توفیق الہی، پھر ان کا مرتبہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ لطیفہ انا کے ذریعے دیدار الہی خواب میں، جسہ توفیق الہی کے ذریعے رب کا دیدار مراقبے میں ہوتا ہے، اور تفل نوری والوں کا دیدار ہوش و حواس میں ہوتا ہے۔ یہی پھر دنیا میں نائب اللہ کہلاتے ہیں، چاہے کسی کو عبادت و ریاضت اور چاہے کسی کو نظروں سے ہی مقام محدود تک پہنچا دیا۔ ان کی نظروں میں کے مسلم کے کافر، کے زندہ کے مرتے، سب برابر ہوتے ہیں، جیسا کہ غوث پاک کی ایک نظر سے چور قطب بن گیا۔ یا ابو بکر حواری یا منگا ڈاکو بھی ان لوگوں کی نظروں سے پیر بن گئے. انسانی جسم میں ان لطائف کی ڈیوٹیاں لطیفہ اخفا، اس کے ذریعے انسان بولتا ہے ورنہ زبان ٹھیک ہونے کے باوجود وہ گونگا ہے. انسانوں اور حیوانوں میں فرق ان لطائف کا ہے. پیدائش کے وقت اگر اخفا کسی وجہ سے جسم میں داخل نہ ہو سکے تو اسے جسم میں منگوانا کسی متعلقہ نبی کی ڈیوٹی تھی، پھر گونگے بولنا شروع ہو جاتے. لطیفہ سری، اس کے ذریعے انسان دیکھتا ہے اس کے جسم میں نہ آنے سے انسان پیدائشی اندھا ہے، اس کو واپس لانا بھی کسی متعلقہ نبی کی ڈیوٹی تھی جس سے اندھے بھی دیکھنا شروع ہو جاتے. لطیفہ قلب، اس کے جسم میں نہ ہونے کی وجہ سے انسان بالکل جانوروں کی طرح رب سے ناشنا اور دور بے شوق بے کیف ہو جاتا ہے، اس کو واپس دلوانا بھی نبیوں کا کام تھا اور ان نبیوں کے معجزات کرامت کی صورت میں ولیوں کو بھی عطا ہوا جس کے ذریعے فاسق و فاجر بھی رب تک پہنچ گئے. کسی بھی ولی یا نبی کے ذریعے جب کسی متعلقہ لطیفے کو واپس کیا جاتا ہے تو گونگے بہرے اور اندھے بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں. لطیفہ انا، اس کے جسم میں نہ آنے سے انسان پاگل کہلاتا ہے بے شک دماغ کی سب نسیں کام کر رہی ہیں. لطیفہ خفی، اس کے نہ آنے سے انسان ڈہرا ہے، خاکان کے چراغ کھول دیے جائیں. جسمانی نقائص سے بھی یہ حالتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو قابل علاج ہیں، لیکن مخلوقوں کے ناپید ہونے کا کوئی علاج نہیں جب تک کسی نبی یا ولی کی حمایت حاصل نہ ہو. لطیفہ نفس کے ذریعے انسان کا دل دنیا میں اور لطیفہ قلب کے ذریعے انسان کا رخ اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے. لفظ اللہ، سوریانی زبان جو آسمانوں پر بولی جاتی ہے، فرشتے اور رب اسی زبان سے مخاطب ہوتے ہیں. جنت میں آدم صفی اللہ بھی یہی زبان بولتے تھے. پھر جب آدم صفی اللہ اور مائی حوا دنیا میں آئے، عربستان میں آباد ہوئے، ان کی اولاد بھی یہی زبان بولتی تھی. پھر آل کے دنیا میں پھیلاؤ کی وجہ سے یہ زبان عربی، فارسی، لاطینی سے نکلتی ہوئی انگریزی تک جا پہنچی اور اللہ کو مختلف زبانوں میں علیحدہ علیحدہ پکارا جانے لگا. آدم علیہ السلام کے عرب میں رہنے کی وجہ سے سریانی کے بہت سے الفاظ اب بھی عربی زبان میں موجود ہیں، جیسا کہ آدم کو آدم صفی اللہ کے نام سے پکارا تھا، کسی کو نوح نبی اللہ، کسی کو ابراہیم خلیل اللہ، پھر موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول اللہ پکارا گیا. یہ سب کلمیں سریانی زبان میں لوح محفوظ پر نبیوں کے آنے سے پہلے ہی درج تھے. تبھی حضور پاک نے فرمایا تھا میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ اللہ مسلمانوں کا رکھا ہوا نام ہے، مگر ایسا نہیں. حضرت محمد رسول اللہ کے والد کا نام عبداللہ تھا جبکہ اس وقت اسلام نہیں تھا، اور اسلام سے پہلے بھی ہر نبی کے کلمے کے ساتھ اللہ پکارا گیا. جب روحیں بنا دی گئیں تو ان کی زبان پر پہلا لفظ اللہ ہی تھا. پھر جب روح آدم کے جسم میں داخل ہوئی تو یا اللہ پڑھ کر ہی داخل ہوئی تھی. بہت سے مذاہب اس رمز کو حق سمجھ کر اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں اور بہت سے شکوک و شبہات کی وجہ سے اس سے محروم ہیں. جو بھی نام رب کی طرف اشارہ کرتا ہے قابل تعظیم ہے، یعنی اللہ کی طرف رخ کر دیتا ہے، مگر ناموں کے اثر سے متفرق ہو گئے. حروف ابجد اور حروف تہجی کی روح سے ہر لفظ کا انسان علیحدہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک آسمانی علم ہے، اور انسوں کا تعلق کل مخلوق سے ہے. بعض دفعہ یہ انسان ستاروں کے حساب سے آپس میں موافقت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے. بہت سے لوگ اس علم کے ماہرین سے ستاروں کے حساب سے ذائقہ بنوا کر نام رکھتے ہیں، جیسا کہ ابجد الف بے جیم دال ایک دو تین چار کے 10 عدد بنتے ہیں، اسی طرح ہر نام کے علیحدہ اعداد ہوتے ہیں. جب اللہ کے مختلف نام رکھ دیے گئے تو ابجد کے حساب سے ایک دوسرے کا ٹکراؤ کا سبب بن گئے. اگر سب ایک ہی نام سے رب کو پکارتے تو مذاہب جدا جدا ہونے کے باوجود اندر سے ایک ہی ہوتے. پھر گرو نانک اور بابا فرید کی طرح یہی کہتے ہیں سب روحیں اللہ کے نور سے بنی ہیں، لیکن ان کا ماحول اور ان کے محلے علیحدہ ہیں.
جن فرشتوں کی دنیا میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے انہیں دنیا والوں کی زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں. امتیوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ، جو نبی کے زمانے میں امت کی پہچان، فیض اور پاکیزگی کے لیے رب کی طرف سے عطا ہوا تھا، اسی طرح اسی زبان میں کلمے کا تکرار کیا کرے. کسی کو کسی بھی مذہب میں آنے کے لیے یہ کلمہ شرط ہے. جس طرح نکاح کے وقت زبانی اقرار شرط ہے، جنتوں میں داخلے کے لیے بھی یہ کلمہ شرط کر دیے گئے، لیکن مغربی ممالک میں بیشتر مسلم اور عیسائی اپنے مذہب کے کلموں، حتیٰ کہ اپنے نبی کے اصل نام سے بے خبر ہیں. زبانی کلمے والے اعمال صالحہ کے محتاج، کلمہ نہ پڑھنے والے جنت سے باہر، اور جن کے دلوں میں بھی کلمہ اتر گیا وہی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. آسمانی کتابیں جو جس بھی زبان میں اصلی ہیں وہ رب تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، لیکن جب ان کی عبارتوں اور ترجموں میں ملاوٹ کر دی گئی، جس طرح ملاوٹ شدہ آتا پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح ملاوٹ شدہ کتابیں دین میں نقصان بن گئی ہیں، اور ایک ہی دین نبی والے کتنے فرقوں میں بٹ گئے. صراط مستقیم کے لیے بہتر ہے کہ تم نور سے بھی ہدایت پا جاؤ.
نور بنانے کا طریقہ، پرانے زمانے میں پتھروں کی رگڑ سے آگ حاصل کی جاتی تھی، جبکہ لوہے کی رگڑ سے بھی چنگاری اٹھتی ہے. پانی پانی سے ٹکرایا تو بجلی بن گئی. اسی طرح انسان کے اندر خون کے ٹکراؤ یعنی دل کی ٹک ٹک سے بھی بجلی بنتی ہے. ہر انسان کے جسم میں تقریباً 1.5 وولٹ بجلی موجود ہے، جس کے ذریعے اس میں پھرتی ہوتی ہے. بڑھاپے میں ٹک ٹک کی رفتار سست ہونے کی وجہ سے بجلی میں بھی اور چستی میں بھی کمی آ جاتی ہے. سب سے پہلے دل کی دھڑکنوں کو نمایاں کرنا پڑتا ہے، کوئی ڈانس کے ذریعے، کوئی کبڈی یا ورزش کے ذریعے، اور کوئی اللہ اللہ کی ضربوں کے ذریعے یہ عمل کرتے ہیں.
جب دل کی دھڑکنوں میں تیزی آ جاتی ہے تو پھر ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ یا ایک کے ساتھ اللہ اور دوسرے کے ساتھ ہوں ملائیں۔ کبھی کبھی دل پر ہاتھ رکھیں، دھڑکنیں محسوس ہوں تو اللہ ملائیں۔ کبھی کبھی نفس کی رفتار کے ساتھ اللہ ملائیں۔ تصور کریں کہ اللہ دل میں جا رہا ہے، اللہ کا ذکر بہتر اور زود اثر ہے۔ اگر کسی کو ہو پر اعتراض یا خوف ہو تو وہ بجائے محرومی کے دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ہی ملاتے رہیں۔ ورد و وظائف اور ذکوریت والے لوگ جتنا بھی پاک صاف رہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ بے ادب بے مراد، با ادب با مراد۔ پہلا طریقہ، کاغذ پر کالی پینسل سے اللہ لکھیں۔ جتنی دیر طبیعت ساتھ دے روزانہ مشق کریں۔ ایک دن لفظ اللہ کاغذ سے آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا۔ پھر آنکھوں سے تصور کے ذریعے دل پر اتارنے کی کوشش کریں۔ دوسرا طریقہ، زیرو کے سفید بلب پر پیلے رنگ سے اللہ لکھیں۔ اسے سونے سے پہلے یا جاگ کے وقت آنکھوں میں سمونے کی کوشش کریں۔ جب آنکھوں میں آ جائے تو پھر اس لفظ کو دل پر اتاریں۔ تیسرا طریقہ، یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے راہبر کامل ہیں اور تعلق اور نسبت کی وجہ سے روحانی امداد کرتے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر شہادت کی انگلی کو قلم خیال کریں اور تصور سے دل پر اللہ لکھنے کی کوشش کریں۔ راہبر کو پکاریں کہ وہ بھی تمہاری انگلی کو پکڑ کر تمہارے دل پر اللہ لکھ رہا ہے۔ یہ مشق روزانہ کریں جب تک دل پر اللہ لکھا نظر نہ آئے۔ پہلے طریقوں میں اللہ ویسے ہی نقش ہوتا ہے جیسا کہ باہر لکھا یا دیکھا جاتا ہے۔ پھر جب دھڑکنوں سے اللہ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس طریقے میں کامل راہبر کا ساتھ ہوتا ہے اس لیے شروع سے ہی خوشخط اور چمکتا ہوا دل پر اللہ لکھا نظر آتا ہے۔ دنیا میں کئی نبی ولی آئے، ذکر کے دوران بطور آزمائش باری باری اگر مناسب سمجھیں تو سب کا تصور کریں۔ جس کے تصور سے ذکر میں تیزی اور ترقی نظر آئے آپ کا نصیبہ اسی کے پاس ہے۔ پھر تصور کے لیے اسی کو چن لیں، کیونکہ ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، بے شک نبی ظاہر میں حیات میں نہ ہو۔ اور ہر مومن کا نصیبہ کسی نہ کسی ولی کے پاس ہوتا ہے۔ ولی کی ظاہری حیات شرط، لیکن کبھی کبھی کسی مقدر سے، کسی ممات والے کامل ذات سے بھی ملکوتی فیض ہو جاتا ہے، لیکن ایسا بہت ہی محدود ہے۔ البتہ ممات والے درباروں سے دنیاوی فیض پہنچا سکتے ہیں، اسے اویسی فیض کہتے ہیں، اور یہ لوگ اکثر کش اور خواب میں الجھ جاتے ہیں، کیونکہ مرشد بھی باطن میں اور ابلیس بھی باطن میں، دونوں کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ فیض کے ساتھ علم بھی ضروری ہے، جس کے لیے ظاہری مرشد زیادہ مناسب ہے۔ اگر فیض ہے علم نہیں تو اسے مجذوب کہتے ہیں، فیض بھی ہے علم بھی ہے اسے محبوب کہتے ہیں۔ محبوب علم کے ذریعے لوگوں کو دنیاوی فیض کے علاوہ روحانی فیض بھی پہنچاتے ہیں، جبکہ مجذوب ڈنڈوں اور گالیوں سے دنیاوی فیض پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی آپ کے تصور میں آ کر آپ کی مدد نہ کرے تو پھر گوھر شاہی کو ہی آزما کر دیکھیں۔ مذہب کی قید نہیں، البتہ ازلی بدبخت نہ ہو۔ بہت سے لوگوں کو چاند سے بھی ذکر عطا ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب پورا چاند مشرق کی طرف ہو غور سے دیکھیں، جب صورت گوھر شاہی نظر آئے تو تین دفعہ اللہ 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 کہیں، اجازت ہو گئی۔ پھر بے خوف و خطر درج شدہ طریقے سے مشق شروع کر دیں۔ یقین جانیے چاند والی صورت بہت سے لوگوں سے ہر زبان میں بات چیت بھی کر چکی ہے، آپ بھی دیکھ کر بات چیت کرنے کی کوشش کریں۔ بابت مراقبہ، بہت سے لوگ روحوں، لطائف، شکتیوں کی بیداری اور روحانی طاقت کے بغیر مراقبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یا تو مراقبہ لگتا ہی نہیں یا شیطانی وارداتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مراقبہ انتہائی لوگوں کا کام ہے جن کے نفس پاک اور قلب صاف ہو چکے ہیں۔ عام لوگوں کا مراقبہ نادانی ہے، خواہ کسی بھی ظاہری عبادت سے کیوں نہ ہو۔ روحوں کی طاقت کو نور سے یکجا کر کے کسی مقام پر پہنچ جانے کا نام مراقبہ ہے۔ ولایت نبوت کا 40th حصہ ہے۔ نبی کا ہر خواب، مراقبہ یا الہام وہی صحیح ہوتا ہے، اسے تصدیق کی ضرورت نہیں۔ لیکن ولی کے 100 میں سے 40 خواب، مراقبہ یا الہامات صحیح اور باقی غلط ہوتے ہیں، اور ان کی تصدیق کے لیے علم باطن کی ضرورت ہے کہ بے علم ناتواں خدا را شناس۔ سب سے ادنا مراقبہ قلب کی بیداری کی بعد لگتا ہے، جو کہ ذکر قلب کے بغیر ناممکن ہے۔ ایک جھٹکے سے آدمی ہوش و حواس میں آ جاتا ہے۔ استخارے کا تعلق بھی قلب سے ہے، اس سے آگے روح کے ذریعے مراقبہ لگتا ہے۔ 3 جھٹکوں سے واپسی ہوتی ہے، تیسرا مراقبہ لطیفہ انا اور روح سے اکٹھا لگتا ہے. روح بھی جبروت تک ساتھ جاتی ہے جیسا کہ جبرائیل حضور پاک کے ساتھ جبروت تک گئے تھے. ایسے لوگوں کو قبروں میں بھی دفنا آتے ہیں مگر انہیں خبر نہیں ہوتی. ایسا مراقبہ اصحاب کہف کو لگا تھا جو 300 سال سے زائد عرصہ غار میں سوتے رہے. ایسا مراقبہ جب غوث پاک کو جنگل میں لگتا تو وہاں کے مکین ڈاکٹر آپ کو مردہ سمجھ کر قبر میں دفنانے کے لیے لے جاتے تھے لیکن دفنانے سے پہلے ہی وہ مراقبہ ٹوٹ جاتا. اللہ کی طرف سے خاص الہام اور وحی کی پہچان. جب انسان سینے کی مخلوقوں کو بیدار اور منور کر کے تجلیات کے قابل ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے. یوں تو وہ قادر مطلق ہے, کسی بھی ذریعے انسان سے مخاطب ہو سکتا ہے, لیکن اس نے اپنی پہچان کے لیے ایک خاص طریقہ بنایا ہوا ہے تاکہ اس کے دوست شیطان کے دھوکے سے بچ سکے. سب سے پہلے سوریانی زبان میں عبارت سالک کے دل پر آتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی اسی زبان میں نظر آتا ہے جس کا وہ حامل ہے. وہ تحریر سفید اور چمکدار ہوتی ہے اور آنکھیں خود بخود بند ہو کر اسے دیکھتی ہیں. پھر وہ تحریر قلب سے ہوتی ہوئی لطیفہ سری کی طرف آتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ چمکنا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ تحریر لطیفہ اخفا کی طرف آتی ہے, اخفا سے اور چمک حاصل کر کے زبان پر چلی جاتی ہے اور زبان بے ساختہ وہ تحریر پڑھنا شروع کر دیتی ہے. اگر یہ الہام شیطان کی طرف سے ہو تو منور دل اس تحریر کو مدھم کر دیتا ہے. اگر تحریر زور آور ہے تو لطیفہ سری یا اخفا اس تحریر کو ختم کر دیتے ہیں. بالفرض اگر لطیفوں کی کمزوری کی وجہ سے وہ تحریر زبان پر پہنچ بھی جائے تو زبان اسے بولنے سے روک لیتی ہے. یہ الہام خاص ولیوں کے لیے ہوتا ہے. جب عام ولیوں کو اللہ تعالی فرشتوں یا ارواح کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے, جب خاص الہام کی تحریر کے ساتھ جبریل بھی آ جائیں تو اسے وحی کہتے ہیں جو صرف نبیوں کے لیے مخصوص ہے. بہشت کن لوگوں کے لیے ہے؟ کچھ اضلی جہنمی بھی اعمال و عبادت کے ذریعے بہشت کی بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آخر میں شیطان کی طرح مردود ہو جاتے ہیں کیونکہ بخل تکبر حسد ان کی وراثت ہے. حدیث میں ہے جس میں ذرہ برابر بھی بخل اور حسد تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. بہشتی لوگ اگر عبادت میں نہ بھی ہوں تو پہچانے جاتے ہیں. یہ لوگ دل کے نرم اور صاف اور حرص و حسد سے پاک اور سخی ہوتے ہیں. اگر عبادت میں لگ جائیں تو بہت اونچا مقام حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہی کی بخشش کے لیے بہانے بناتا ہے. اور کچھ لوگ درمیان والے ہوتے ہیں, ان کا نیکی بدی کا پروانہ چلتا ہے اور کچھ اللہ کے خواص ہوتے ہیں. انہی روحوں نے اصل میں اللہ سے محبت کری تھی. انہیں جنت اور دوزخ سے مقصد نہیں بلکہ اللہ کے عشق میں تن من دھن لٹا دیتے ہیں, اللہ کے ذکر اور رحمت سے اپنی روحوں کو چمکا لیتے ہیں, دیدار الہی بھی حاصل کر لیتے ہیں. جنت الفردوس صرف انہی روحوں کے لیے مخصوص ہے اور انہی کے لیے حدیث ہے کہ کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. تشریح: جن کو دنیا کا نظارہ دکھایا دنیا ان کے مقدر میں لکھ دی, انہوں نے نیچے دنیا میں آ کر دنیا حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دی, چوری ڈاکہ رشوت سود جیسے جرائم کو بھی نظر انداز کر دیا, حتیٰ کہ وحدانیت کا بھی انکار کر دیا. ان میں سے کچھ روحیں تھیں جنہوں نے جنت حاصل کرنے کے لیے مذہب یا عبادت بھی اختیار کی لیکن عزازیل کی طرح بے سود ثابت ہوئی کیونکہ کوئی استاد یا اللہ کا ناپسندیدہ مذہب یا فرقہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن گیا. دوسری ارواح جنہوں نے بہشت طلب کری تھی انہوں نے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ عبادت اور ریاضت کو اولین ترجیح دی, حور و قصور کی لالچ میں عبادت گاہوں کی طرف دوڑ لگائی اور جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن ان میں سے کچھ لوگ عبادت میں سست رہے کیونکہ جنت ان کی قسمت میں تھی, اس لیے کوئی بہانہ ان کے کام آ گیا لیکن وہ جنت کا وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو نیکوکاروں نے حاصل کیا. انہیں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر کر دیں گے کیونکہ جنت کے 7 درجے ہیں. عام لوگوں کو ہدایت نبیوں, کتابوں, گروؤں, ولیوں کے ذریعے ہوتی ہے. انہیں اس مذہب میں داخلہ اور کلمہ ضروری ہے اور خواص بغیر مذہب اور بغیر کتب کے بھی اللہ کی نظر رحمت میں آ جاتے ہیں, یعنی ان کو ہدایت نور سے ہوتی ہے. اللہ جنہیں چاہتا ہے نور سے ہدایت دے دیتا ہے. القرآن کہتے ہیں کہ بہشت میں داخلے کے لیے کلمہ ضروری ہے. بہشت میں ان جسموں کو نہیں روحوں کو جانا ہے اور داخلے کے وقت پڑھنا ہے تو پھر یہ روحیں مقام دیر میں جا کر کسی بھی وقت کلمہ پڑھ لیں گی مرنے کے بعد ہی صحیح, جیسے حضور پاک کی والدہ اور والد اور چچا کی روحوں کو مرنے کے بعد ہی کلمہ پڑھا گیا تھا. بلکہ خواص الخاص روحیں اوپر سے ہی کلمہ پڑھ کر یعنی اقرار و تصدیق کر کے آتی ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا۔ یہ الفاظ روح کے ہی روحوں کے لیے ہو سکتے ہیں۔ جسم تو اس دنیا میں ملا، قومیں ہوں تب سردار ہوتے ہیں، امتی ہوں تب نبی ہوتے ہیں، ورنہ ان کا کیا کام۔ پھر انہی لوگوں کو مختلف مذاہب میں بھیجا جاتا ہے، کوئی بابا فرید کے روپ میں اور کوئی گرو نانک کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کو پانے والی روحیں مذہب نہیں دیکھتی، بلکہ جس کی اللہ سے رسائی دیکھتی ہیں اس کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ غوث علی شاہ جو ایک ولی ہو گزرے ہیں تذکرہ غوثیہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے ہندو جوگیوں سے بھی فیض حاصل کیا۔ یہ رمز نہ سمجھ کر مسلم علماء نے غوث علی شاہ پر واجب القتل کے فتوے لگائے اور مسلمانوں کو کہا کہ جس کے بھی گھر میں یہ کتاب ہو اسے جلا دیا جائے، لیکن وہ کتاب بچ بچا کر ابھی بھی ہندوستان اور پاکستان میں موجود اور مقبول ہے۔ کچھ قوموں نے نبیوں کو تسلیم کیا اور کچھ نے نبیوں کو جھٹلایا۔ جھٹلانے والی قوموں میں بھی رب نے انہی کے مذہب کے مطابق ان لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے ان کو گناہوں سے بچانے کی تعلیم دی اور انہی کی عبادت اور رسم و رواج کے ذریعے ان کا رخ رب کی طرف موڑنے کی کوشش کی، امن اور رب کی محبت کا درس دیا۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آج ہر مذہب ایک دوسرے کے لیے خونخوار ہی بن جاتا ہے۔ ایسی روحوں کو دنیا میں خضر وشنو مہاراج سے بھی رہنمائی ملتی ہے جو ہر مذہب کا بھید جانتے ہیں۔ تقوی ان لوگوں کے لیے ہے۔ علم الیقین، یہ لوگ دنیا دار ہوتے ہیں، مقام شنید ہوتا ہے، علم کے ذریعے یقین رکھتے ہیں، ان کا ایمان سنی سنائی باتوں پر ہوتا ہے، بھٹک بھی جاتے ہیں، انہیں تقوی سے نہیں بلکہ محنت سے ملتا ہے، خواہ رزق حلال سے کمائیں یا حرام سے۔ عین الیقین، یہ لوگ تارک دنیا کہلاتے ہوئے بھی دنیا والوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن ان کا رخ اور دل رب کی طرف ہوتا ہے۔ ان کو اکثر رحمانی مناظر بھی دکھائے جاتے رہتے ہیں، ان کا مقام جید ہوتا ہے، انہیں بھی جائز محنت سے ملتا ہے، ناجائز سے انہیں نقصان ہوتا ہے۔ حق الیقین، ان کا مقام رسید ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی مرتبہ مل جاتا ہے اور اللہ کی نظر رحمت میں آ جاتی ہے۔ انہیں فارغ الدنیا کہتے ہیں، دنیا میں رہ کر بھی جائز و ناجائز دھندے سے دور رہتے ہیں۔ یہ اگر جنگلوں میں بھی بیٹھ جائیں تو اللہ ان کو وہاں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ یہ تقوی کی منزل ہے۔ ابتدائی لوگ تقوی کی بات ضرور کرتے ہیں مگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تقدیر، تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ازل اور معلق۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب مقدر میں رزق لکھ دیا تو اس کے لیے گھومنا پھرنا کیا۔ مخدوم جہانی نے کہا کہ رزق کو حاصل کرنے کے لیے گھومنا پھرنا بھی مقدر میں لکھ دیا گیا۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آپ کے لیے پھولوں کا گلدستہ چھت پر رکھ دیا گیا ہے، یہ تقدیر ازل ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو سیڑھیوں کے ذریعے چھت پر پہنچنا ہے، یہ تقدیر معلق ہے جو کہ آپ کے اختیار میں ہے، اور اسی معلق کا حساب کتاب ہوگا نہ کہ تقدیر ازل کا۔ آپ چھت پر پہنچیں اور اپنا نصیب حاصل کر لیں۔ اگر آپ نے سستی کی اور چھت تک نہ پہنچے تو اس سے محروم ہو جائیں گے۔ دوسرا شخص جس کے مقدر میں چھت پر گلدستہ نہیں ہے، وہ اگر سیڑھیوں کے ذریعے یا سخت محنت سے بھی چھت پر پہنچ جائے تو وہ محروم ہی ہے۔ تیسری ارواح، جنہوں نے نہ دنیا طلب کری اور نہ ہی جنت کے طلبگار ہوئے، صرف رب کے نظارے کو دیکھتی رہی، انہوں نے دنیا میں آ کر رب کی تلاش کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کئی بادشاہتوں کو بھی چھوڑ کر اس کو پانے کے لیے بھوکے پیاسے جنگلوں میں رہتے، حتیٰ کہ کسی نے دریاؤں میں بھی کتنے سال بیٹھ کر گزارے۔ کامیابی کے بعد یہی ولی اللہ کہلائے اور اللہ کی طرف سے مختلف عہدوں اور مختلف ڈیوٹیوں پر فائز ہوئے اور دوستوں کے لیے بھی دعا اور دعا بن گئے کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، علامہ اقبال۔ اس لیے عرضی ارواح کے ہر جنم میں مرشد گرو کا چشم دید ہونا لازمی ہے۔ پچھلے جنم یا خاندان کے زمانے کے مرشد موجودہ جسم سے مبرہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نبوت بھی اول العزم مرسل کے آنے کے بعد مبرہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ موسیٰ کلیم اللہ اول العزم تھے، موسیٰ کلیم اللہ کے بعد جتنے بھی نبی آئے، عیسیٰ روح اللہ کے آنے کے بعد ان کا دین بھی کالعدم قرار دے دیا گیا، اور عیسیٰ روح اللہ سے حضور پاک تک جتنے بھی نبی آئے وہ حضور پاک کے آنے کے اوپر سب کالعدم قرار دے دیے گئے، لیکن اول العزم مرسل کے دین کا سلسلہ جاری رہا اور آج تک جاری ہے، جس میں آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول اللہ ہیں، اور ہر ولی ان کے نقش قدم پر ہے، کیونکہ انسان کے اندر سینے کے پانچوں لطائف کا تعلق پانچوں رسولوں سے ہے، اس وجہ سے ان کی نبوت اور فیض روحانی قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بغیر کلمہ پڑھے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مقصد کسی ایک نبی کا کلمہ نہیں بلکہ کسی بھی اول العظم نبی کے دین اور کلمے کی طرح اشارہ ہے۔ تبھی حضور پاک نے بھی فرمایا تھا کہ میں ان اول العظم مرسل کی کتابوں یا دین کو چھٹلانے کے لیے نہیں آیا بلکہ اصلاح کے لیے آیا ہوں، یعنی کتابوں میں جو رد و بدل ہو گیا تھا۔ آدم تقی اللہ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ جو لوگ صرف ذکر قلبی میں ہیں، رب کے نام پر بری آزاری اور عاجزی رکھتے ہیں، توبہ کرتے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ابتدائی دین، ابتدائی نبوت اور ابتدائی عبادت تھی۔ غوث یا ہر ولی کا قدم کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے اور ان کا قدم آدم صفی اللہ کے قدم پر ہے۔ مجدد الثانی نے کہا تھا کہ میرا قدم موسوی ہے، جبکہ قلندروں کا ایک سلسلہ عیسوی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محمدی مشرف سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوچ تو ذرا، تو کس آدم کی اولاد میں سے ہے؟ کچھ الہامی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں 14,000 آدم آ چکے ہیں، اور کسی نے کہا کہ آدم صفی اللہ 14th اور آخری آدم ہے۔ اس دنیا میں واقعی بہت سے آدم ہوئے۔ جب صفی اللہ کو مٹی سے بنایا جا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ بھی دنیا میں جا کر دنگا فساد کرے گا، یعنی فرشتے پہلے والے آدموں کے حالات سے باخبر تھے، ورنہ انہیں کیا خبر کہ اللہ کیا بنا رہا ہے اور یہ جا کر کیا کرے گا۔ لوہے محفوظ میں مختلف زبانیں، مختلف کلمیں، مختلف جنتر منتر، مختلف اللہ کے نام، مختلف صورتیں، حتیٰ کہ جادو کا عمل بھی درج ہے، جو کہ ہاروت ماروت دو فرشتوں نے لوگوں کو سکھایا تھا، اور بطور سزا وہ دونوں فرشتے مصر کے ایک شہر بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر آدم کو کوئی زبان سکھائی، پھر ان کی قوم میں نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا، تبھی کہتے ہیں کہ دنیا میں 125,000 نبی آئے، جبکہ آدم صفی اللہ کو آئے ہوئے 6,000 سال ہوئے ہیں۔ اگر ہر سال ایک نبی آتا تو 6,000 ہی ہوتے۔ کچھ عرصہ بعد ان اقوام کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ کیا، جیسا کہ آثار قدیمہ کے شہروں کا بعد میں نمودار ہونا اور وہاں کی لکھی ہوئی زبانوں کو کسی کا بھی نہ سمجھنا، اور کسی قوم کو پانی کے ذریعے غرق کیا، اور ان میں نوح طوفان کی طرح کچھ افراد ان خطوں میں بھی بچ گئے۔ آخر میں صفی اللہ کو ان سب سے بہتر بنا کر عرب میں بھیجا گیا، اور بڑے بڑے نبی بھی اس آدم کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ مختلف آدموں کی مختلف زبانیں ان کی بچی ہوئی قوموں میں رہیں۔ جب آخری آدم آئے تو ان کی سریانی زبان سکھائی گئی۔ جب آپ کی اولاد نے دور دراز کی سیاحت کی تو پہلے والی قوموں سے بھی ملاقات ہوئی، اور کسی نے اچھی جگہ یا سبزہ دیکھ کر ان کے ساتھ ہی بود و باش اختیار کر لی۔ عرب میں سریانی ہی بولی جاتی تھی، پھر یہ اقوام کے میل جول سے عربی، فارسی، لاطینی، سنسکرت وغیرہ سے ہوتی ہوئی انگریزی سے جا ملی۔ مختلف جزیروں میں مختلف آدموں کی اولاد مقیم تھی۔ ان میں سے ایک خواجہ بدوش بھی آدم تھا، جس کی اولاد آج بھی موجود ہے اور جس کے ذریعے مختلف قومیں دریافت ہوئیں۔ سمندر پار کے جزیروں والی قومیں ایک دوسرے سے بے خبر تھیں۔ اتنے دور دراز سمندر سفر نہ تو گھوڑوں سے کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی چبو والی کشتیاں پہنچا سکتی تھیں۔ کولمبس مشینی سمندری جہاز بنانے میں کامیاب ہوا، جس کے ذریعے وہ پہلا شخص تھا جو امریکہ کے خطے کو پہنچا۔ کنارے پر لوگوں کو دیکھا جو سرخ تھے، اس نے سمجھا اور کہا شاید انڈیا آ گیا ہے، اور وہ انڈین ہے۔ تبھی اس قوم کو ریڈ انڈین کہتے ہیں، جو نارتھ ڈکوٹا کی ریاست میں اب بھی موجود ہے۔ ریڈ انڈین کے ایک قبیلے کے سردار سے پوچھا کہ آپ کا آدم کون ہے؟ اس نے جواب دیا، ہمارے مذہب کے مطابق ہمارا آدم ایشیا میں ہے، جس کی بیوی کا نام ہوا ہے، لیکن ہماری تاریخ کے مطابق ہمارا آدم ساؤتھ ڈکوٹا کی ایک پہاڑی سے آیا تھا، اس پہاڑی کی نشاندہی اب بھی موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگریز اور امریکن ٹھنڈے موسم کی وجہ سے گورے ہیں، لیکن ایسا نہیں، کسی کالے آدم کی نسل بھی ان خطوں میں قدیم موجود ہے، وہ آج تک گورے نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے رنگ، گلیے، مزاج، دماغ، زبانیں خود ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آدم صفی اللہ کے اولاد کا سلسلہ وسط ایشیا تک ہی رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وسط ایشیا والوں کے ہولیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آدم صفی اللہ شنکر جی سری لنکا میں اترے، پھر وہاں سے عرب پہنچے، اور اس کے بعد آپ عرب میں ہی رہے، اور سرزمین عرب میں ہی آپ کی قبر موجود ہے۔ تو پھر سری لنکا میں آپ کے اترنے اور قدموں کی نشاندہی کس نے کی، جو اب بھی محفوظ ہے؟ اس کا مقصد آپ سے پہلے بھی وہاں کوئی قبیلہ آباد تھا۔ جو قومیں ختم کر دی گئی ہیں ان پر نبوت اور ولایت بھی ختم ہو گئی، اور باقی ماندہ لوگ ان ہستیوں سے محروم ہو کر کچھ عرصے بعد بھٹک گئے۔ جو جو یہ خطے دریافت ہوتے گئے ایشیا سے ولی پہنچتے گئے اور اپنے اپنے مذاہب کی تعلیم دیتے رہے، اور آج سب خطوں میں ایشیائی دین پھیل گیا۔ عیسیٰ یروشلم، موسیٰ بیت المقدس، حضور پاک مکہ، جبکہ نوح اور ابراہیم کا تعلق بھی عرب ہی سے تھا۔ کچھ نسلیں عذابوں سے تباہ ہوئیں، کچھ کی شکلیں ریچھ بندروں کی طرح ہوئیں، کچھ رہے سہے لوگ خوف زدہ ہو کر رب کی طرف مائل ہوئے، اور کچھ رب کو قہار سمجھ کر اس سے متنفر ہو گئے، اور اس کے کسی بھی قسم کے حکم کی نافرمانی کی اور کہنے لگے کہ رب وغیرہ کچھ بھی نہیں، انسان کیڑا ہے، دوزخ، بہشت بنی بنائی باتیں ہیں۔ موسیٰ کے زمانے میں بھی جو قوم بندر بن گئی تھی انہوں نے یورپ کا رخ کیا تھا، اس وقت کی حاملہ ماؤں نے بھی بعد میں بندریا ہونے کی صورت میں بھی جنم انسانی دیا، وہ قوم اب بھی موجود ہے اور خود کہتے ہیں کہ ہم بندر کی اولاد ہیں۔ جو قوم ریش کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی انہوں نے افریقہ کے جنگلوں کی طرف رخ کیا، اس وقت کی حاملہ ماؤں کے پیٹ میں تو انسانی بچے تھے جن کے ذریعے بعد میں نسل چلی، اسے مم کہتے ہیں۔ جسم پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، مادہ زیادہ ہوتی ہیں، انسانوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں، ان پر مذہب کا رنگ نہیں چڑھتا، لیکن آدمیوں کی وجہ سے شرمگاہوں کو پتوں کے ذریعے چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ کسی اور آدم کو کسی غلطی کی وجہ سے 1000 سال سزا ملی، اسے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اب اس کی بچی ہوئی قوم جو ایک خاص قسم کے سانپ کے روپ میں ہے، جنم کے 1000 سال بعد انسان بھی بن جاتی ہے، اسے روحا کہتے ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ ایک دن سکندر اعظم شکار کے لیے کسی جنگل سے گزرا، دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت رو رہی ہے، پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں چین کی شہزادی ہوں، اپنے شوہر کے ہمراہ شکار کو نکلے تھے لیکن شوہر کو شیر کھا گیا، میں اب تنہا رہ گئی ہوں۔ سکندر نے کہا میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں واپس چین بھجوا دوں گا۔ عورت نے کہا شوہر تو مر گیا، میں واپس جا کر کیا منہ دکھاؤں گی۔ سکندر سے گھر لے آیا اور اسے شادی کر لی۔ کچھ مہینوں بعد سکندر کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، ہر قسم کا علاج کرایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا، درد بڑھتا گیا۔ حکیم آزی جا گئے، ایک سفیرا بھی سکندر کے علاج کے لیے آیا، اسے سکندر کو علیحدہ بلوا کر کہا میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، اگر چند ہی دنوں میں میرے علاج سے شفا نہ ہوئی تو بے شک مجھے قتل کرا دینا، آج کی رات کھچڑی پکواؤ، نمک زیادہ ہو، دونوں میاں بیوی پیٹ بھر کر کے کھاؤ، کمرے کو اندر سے تارا لگاؤ اور دونوں میں سے کوئی باہر نہ جا سکے، تم کو سونا نہیں لیکن بیوی کو ایسا لگے کہ تم سو رہے ہو، پانی کا قطرہ بھی اندر موجود نہ ہو۔ سکندر نے ایسا ہی کیا۔ رات کے وقت کسی وقت بیوی کو پیاس لگی، دیکھا پانی کا برتن خالی ہے، پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دیکھا کہ تالا ہے، پھر شوہر کو دیکھا، محسوس ہوا کہ وہ بے خبر سو رہا ہے، پھر سپنی بن کر نالی کے سوراخ سے باہر نکل گئی، پانی پی کر پھر سپنی کی صورت میں داخل ہو کر عورت بن گئی۔ سکندر اعظم یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، صبح سپیرے کو سب کچھ بتایا، اس نے کہا تیری بیوی ناگن ہے جو 1000 سال بعد روح بدلتا ہے، اس کا زہر پیٹ کے درد کا باعث بنا۔ پھر اس عورت کو شیر کے بہانے سمندر لے گئے اور جس جگہ پھینکا وہ نشان اب بھی موجود ہے، اسے صدر سکندری کہتے ہیں۔ ان کی نسل بھی دنیا میں موجود ہے، عام سانپوں کے کان نہیں ہوتے لیکن اس نسل والے سانپ کے کان ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کس آدم کا قبیلہ چین کے پہاڑوں میں بند ہے، ان کے اس خطے میں داخلے کو روکنے کے لیے ذوالقرنین نے پتھروں کی دیوار بنائی تھی۔ ان کے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں، ایک کو بچھا لیتے ہیں، دوسرے کو اوڑھ لیتے ہیں، انہیں یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ سائنس نے کافی خطے تلاش کر لیے ہیں لیکن ابھی بھی کافی خطے دریافت کرنے باقی ہیں۔ ہمالیہ کے پیچھے بھی برفانی انسان موجود ہیں، بہت سے انسان جنگلوں میں بھی موجود ہیں، ان کی زبانیں ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ اپنے آدم کے طریقے پر عبادت کرتے ہیں اور ضابطۂ حیات کے لیے ان کا بھی سرداری نظام قائم ہے۔ ان بروں اعظموں کے علاوہ اور بھی بڑی زمینیں ہیں، جیسا کہ چاند، سورج، مشتری، مریخ وغیرہ، وہاں پر بھی آدم آئے لیکن وہاں قیامتیں آ چکی ہیں، کہیں آکسیجن کو روک کر اور کہیں زمین کو تیز نیز کر دیا گیا۔ مریخ میں انسانی زندگی ابھی بھی موجود ہے جبکہ سورج میں بھی آتشی مخلوق آباد ہے۔ کہتے ہیں اس خلابات جب چاند میں اترا، اس نے اوپر کے سیاروں کی تحقیق کرنا چاہیے تو اسے اذان کی آواز بھی سنائی دی، جس سے وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ وہ مریخ کی دنیا تھی جہاں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے سائنسدان ابھی مریخ پر پہنچ نہیں پائے جبکہ وہ لوگ کئی بار اس دنیا میں آ چکے ہیں اور بطور تجربہ یہاں کے انسانوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کی سائنس اور ایجادیں ہم سے بہت آگے ہیں۔ ہمارے سیارے یا سائنسدان اگر وہاں پہنچ بھی گئے تو ان کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ایک آدم کو اللہ نے بہت سا علم دیا اور اس کی اولاد علم کے ذریعے بیت المعمور تک جا پہنچی تھی، یعنی جو اللہ حکم فرشتوں کو دیتا نیچے وہ سن لیتے۔ ایک دن فرشتوں نے کہا اے اللہ، یہ قوم ہمارے معاملے میں مداخلت بن گئی ہے، ہم جب کوئی کام کرنے دنیا میں جاتے ہیں تو یہ پہلے ہی اس کا توڑ کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ ان کا امتحان لو۔ ایک 12 سال کا بچہ بکریاں چرا رہا ہے. جبریل نے اسے پوچھا کیا تم بھی کوئی علم رکھتے ہو؟ اس نے کہا پوچھو. جبریل نے کہا بتاؤ اس وقت جبریل کدھر ہے؟ اس نے آنکھیں بند کی اور کہا آسمانوں پر نہیں. پھر کدھر ہے؟ اس نے کہا زمینوں پر بھی نہیں. جبریل نے کہا پھر کدھر ہے؟ اس نے آنکھیں کھول دی اور کہا میں نے 14 طبقوں میں دیکھا ہے اور وہ کہیں بھی نہیں ہے. یا میں جبریل ہوں یا تو جبریل ہے. پھر اللہ نے فرشتوں کو کہا اس قوم کو سیلاب کے ذریعے غرق کیا جائے. انہوں نے یہ فرمان سن لیا. لوہے اور شیشے کے مکانات بنانا شروع کر دیے. پھر زلزلے کے ذریعے قوم کو غرق کیا گیا. اس وقت اس خطے کو کالدا اور اب یونان بولتے ہیں. انہوں نے روحانی علم کے ذریعے اور اب ہمارے سائنسدان سائنسی علم کے ذریعے رب کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں. انہیں ڈرانے کے لیے چھوٹی موٹی تباہی اور مکمل تباہی کے لیے ایک سیارے کو زمین کی طرف بھیج دیا گیا ہے جس کا گرنا 20-25 سال تک متوقع ہے اور وہ دنیا کا آخری دن ہوگا. اس کا ایک ٹکڑا گزشتہ 2 برسوں میں مشتری پر گر چکا ہے. سائنسدانوں کو بھی اس کا علم ہو چکا ہے اور یہ اس کے گرنے سے پہلے چاند پر یا کسی اور سیارے پر رہائش پذیر ہونا چاہتے ہیں جبکہ چاند پر پلاٹوں کی بکنگ بھی ہو چکی ہے. یہ جانتے ہوئے بھی کہ چاند میں انسانی زندگی کے آثار یعنی ہوا پانی اور سبزہ نہیں ہے پھر تقدو کا کیا مقصد ہے؟ رہا سوال تحقیق کا چاند مشتری پر پہنچ کر بھی انسانیت کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا کوئی ایسی دوائی یا نسخہ درازی عمر یا موت کی شفا کا ملا؟ اگر مریخ کی مخلوقات تک پہنچ بھی گئے تو وہاں کی آکسیجن اور یہاں کی آکسیجن کی وجہ سے ایک دوسری جگہ رہنا محال ہے. بس بیکار دولت ضائع کی جا رہی ہے. اگر وہی دولت روس اور امریکہ غریبوں پر خرچ کر دے تو سب خوشحال ہو جائیں گے. آدمیت کے فرق کی وجہ سے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم بھی بنائے جا رہے ہیں جبکہ بموں کے بغیر بھی دنیا کو تباہی ہونا ہے. آسمان پر روحیں حد سے زیادہ بن گئی تھیں. مقرب روحیں اگلے صفوں میں تھیں. عام روحوں کو اس دنیا میں بنائے ہوئے آدموں کی قوموں میں بھیجا جو کوئی کالی کوئی سفید کوئی پیلی اور کوئی لال مٹی سے بنائے گئے تھے. انہیں جبرائیل اور ہاروت ماروت کے ذریعے علم سکھایا گیا. جب زمین پر مٹی سے آدم بنائے جاتے تو خبیث جن بھی موقع پا کر ان کے اور ان کے اولاد کے جسموں میں داخل ہو جاتے اور انہیں اپنی شیطانی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے. پھر ان کی قوم کے نبی ولی اور ان کی سکھائی ہوئی تعلیمات چھٹکارے کا ذریعہ بنتی. بے شمار آدم جوڑوں کی شکل میں بنائے گئے جن سے اولاد کا سلسلہ جاری ہوا لیکن کئی بار صرف اکیلی عورت کو بنایا گیا اور امر ایک سے ان کی اولاد ہوئی. وہ قومیں بھی اس دنیا میں موجود ہیں. اس قبیلے میں صرف عورتیں ہی سردار ہوتی ہیں اور وہ مؤنث کی اولاد ہونے کی وجہ سے رب کو بھی مؤنث سمجھتے ہیں اور خود کو فرشتوں کی اولاد تصور کرتے ہیں کیونکہ ان کے مؤنث آدم کی شادی یا مرد کے بغیر ہی بچے ہوتے ہیں. یہی رسم ان میں اب بھی چلی آ رہی ہے. ان قبیلوں میں پہلے عورت کے کسی سے بھی بچے ہو جاتے ہیں اور بعد میں کسی سے بھی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اس کو معیوب نہیں سمجھتے. روحوں کے اقرار قسمت اور مراتب کی وجہ سے انہی جیسے آدم بنا کر انہی جیسی روحوں کو نیچے بھیجا گیا. یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے کوئی خاص دین ترتیب نہیں دیا گیا. اگر ان میں بھی نبی آئے بھی تو بہت کم نے ان کو تسلیم کیا بلکہ نبیوں کی تعلیم کا الٹ کیا. بجائے اللہ کے چاند ستاروں سورج درختوں حتیٰ کہ آگ سانپوں کو بھی پوجنا شروع کر دیا. آخر میں آدم صفی اللہ کو جنت کی مٹی سے جنت میں ہی بنایا گیا تاکہ عظمت اور فضیلت میں سب سے بڑھ جائے اور خبیثوں سے بھی محفوظ رہے کیونکہ جنت میں خبیثوں کی رسائی نہ تھی. عزازیل اپنے علم کی وجہ سے پہچان گیا تھا جو عبادت کی وجہ سے سب فرشتوں کا سردار بن گیا تھا اور قوم جنات سے تھا. آدم کے جسم پر حسد سے تھوکا تھا اور تھوک کے ذریعے خبیثوں جیسا جراثیم ان کے جسم میں داخل ہوا جسے نفس کہتے ہیں اور وہ بھی آدم کی اولاد کے ورثے میں آ گیا. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان جن بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. فرشتوں اور ملائکہ میں فرق ہے. ملکوت میں فرشتے ہوتے ہیں جن کی تخلیق روحوں کے ساتھ ہوئی. ملکوت سے اوپر جبروت کی مخلوق کو ملائکہ کہتے ہیں جو روحوں کے امر کن سے پہلے کے ہیں. رب کی طرف سے آدم صفی اللہ کو سجدے کا حکم ہوا جبکہ اس سے پہلے نہ ہی کوئی آدم بہشت میں بنایا گیا اور نہ ہی کسی آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. عزازیل نے حجت کری سجدے سے انکاری ہوا تو اس پر لعنت پڑی اور اس نے صفی اللہ کی اولاد سے دشمنی شروع کر دی جبکہ پہلے آدموں کی قومیں اس کی دشمنی سے محفوظ تھی اور ان کے بہکانے کے لیے خبیث جن ہی کافی تھے. کیونکہ شیطان سب خبیثوں سے زیادہ پاورفل تھا اس نے صفی اللہ کی اولاد کو ایسے قابو کیا اور ایسے جرائم سکھائے جس کی وجہ سے دوسری قومیں ان ایشیائیوں سے متنفر ہونے لگی اور عظمت آدم ہی کی وجہ سے جن لوگوں کو رب کی طرف سے ہدایت ملی اتنے خدا رسیرہ اور عظمت والے ہو گئے کہ دوسری قومیں حیرت کرنے لگی. سب سے بڑی آسمانی کتابیں توریت زبور انجیل اور قرآن انہی پر نازل ہوئی جن کی تعلیم فیض اور برکت سے ایشیائی دین پوری دنیا کی اقوام میں پھیل گیا. آدم کی ابھی روح بھی ڈالی نہیں گئی. فرشتے سمجھ گئے تھے کہ اس کو بھی دنیا کے لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ مٹی کے انسان زمین پر ہی ہوتے ہیں. پھر کسی بہانے زمین پر بھیج دیا گیا. اصلی کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن الزام بندوں پر لگ جاتا ہے. اگر آدم کو بغیر الزام کے دنیا میں بھیجا جاتا تو وہ دنیا میں آ کر شکوہ شکایت ہی کرتے رہتے. توبہ صاحب گریزاری کیوں کرتے؟ روز اصل والی جہنمی روح غیر مذہب کے گھر پیدا ہو جائیں اسے کافر اور کاذب کہتے ہیں. یہی لوگ منکر خدا, دشمن انبیاء اور دشمن اولیاء ہوتے ہیں. متکبر, سخت دل اور مخلوق خدا کو آزار پہنچا کر کچھ ہوتے ہیں. دوسرا درجہ مذہب میں آ کر بھی مذہب سے دور ہوتا ہے. یہی روح اگر کسی مذہبی دیندار گھرانے میں پیدا ہو جائے تو اسے منافق کہتے ہیں. دوسرا, یہی لوگ گستاخ انبیاء, جلیس اولیاء اور مذاہب میں کتنا ہوتے ہیں. ان کی عبادت بھی ابلیس کی طرح بیکار ہوتی ہے. انہیں مذہب جنت میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن مقدر دوزخ کی طرف کھینچتا ہے. کیونکہ نبیوں ولیوں کی امداد سے محروم ہوتے ہیں اس لیے شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ تو اتنا علم جانتا ہے اور اتنی عبادت کرتا ہے, تجھ میں اور نبیوں میں کیا فرق ہے؟ پھر وہ اپنا باطن دیکھ کے بغیر خود کو نبی جیسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ولیوں کو اپنا محتاج سمجھتے ہیں. پھر روحانیت اور کرامتوں کے اقراری نہیں ہوتے بلکہ اسی عمل کے اقراری ہوتے ہیں جن کی ان میں خود کی صلاحیت ہوتی ہے. حتیٰ کہ مجوزوں کو بھی جادو کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں. ابلیس کی طاقت کو مان لیتے ہیں لیکن انبیاء اور اولیاء کی طاقت کو مان لینا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تیسرا, ازل والی بہشتی روح اگر غیر مذہب یا گندے ماحول میں آ جائے تو اسے معذور کہتے ہیں. معذور کے لیے معافی اور بخشش کا امکان ہوتا ہے. یہی روحیں صراط مستقیم کی تلاش میں اور دلدل سے نکلنے کے لیے ولیوں کا سہارا ڈھونڈتی ہیں. نرم دل, عاجز اور سخی ہوتے ہیں. چوتھا, اگر بہشتی روح کسی آسمانی مذہب اور دینی گھرانے میں پیدا ہو جائے تو اسے صادق اور مومن کہتے ہیں. یہی لوگ عبادت اور ریاضت سے اللہ کا قرب حاصل کر کے اس کی وراثت کے حقدار ہو جاتے ہیں. تصوف میں اہمیت قلب کو ہے. کسی نے ضربوں, کسی نے کبڈی, کسی نے ڈانس, کسی نے دیواریں بنائیں اور ڈھائیں, اور کسی نے ورزش کے ذریعے دل کی دھڑکن کو ابھارا. پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ ملانے میں آسانی ہو گئی اور بتدریج اللہ اللہ سب لطائف تک خود ہی پہنچ گیا. اور کچھ لوگ گہرائی میں جائے بغیر ان کی نقل کرنے لگے. انہوں نے بھی اللہ اللہ کے ساتھ ڈانس شروع کر دیا. دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ کو نہ سمجھ اور نہ ملا سکے. البتہ ان کی روح حیوانی جس کا تعلق اصل پوچھ سے ہے اللہ کے نام سے مانوس ہو گئی. اسی طرح موسیقی کے ساتھ اللہ اللہ ملانے سے روح نباتی بھی مانوس اور طاقتور ہو گئی. موسیقی روح نباتی کی غذا ہے. امریکہ میں کچھ فصلوں پر موسیقی کے ذریعے تجربہ کیا گیا. ایک ہی جیسی فصل ایک ہی جیسی زمین پر اگائی گئی. ایک میں دن رات موسیقی اور دوسری کو خاموش رکھا گیا, جبکہ موسیقی والی فصل دوسری سے نشو نما میں بہتر ہوئی. نفس بہت موذی ہے, پاک ہونے کے بعد بھی بہانے خور ہے, جبکہ اس کی پسند ساز و آواز ہے. کچھ لوگوں نے ساز کے ذریعے نفس کو متوجہ کر کے اس کا رخ اللہ کی طرف موڑنے کی کوشش کری. کچھ لوگوں نے گٹار کے ذریعے اللہ اللہ ملایا اور نہ صحیح کم از کم کان کی عبادت تک پہنچ گئے. مجھے ایک گٹار والے نے قصہ سنایا تھا کہ میں شوقیہ فارغ وقت گٹار کی تار کے ساتھ ساتھ اللہ ملاتا رہتا ہوں. کبھی کبھی جب دین سے بیدار ہوتا ہوں تو میرے اندر سے اسی طرح اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے. ایسے لوگ دوسرے اشغال یعنی گانے بجانے والوں اور تماشائیوں سے بہتر ہو گئے لیکن کسی ولایت کے مرتبے تک نہ پہنچ سکے. یہ لگن, کڑپ اور تلاش والے لوگ ہوتے ہیں اور کسی کامل کے ذریعے کسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. اسلام میں بھی اور دوسرے مذاہب کے صوفیوں نے بھی کسی نہ کسی طریقے سے رب کے نام کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی. جو فیل رب کی طرف موڑے اور اس کے عشق میں اضافہ کرے وہ ناجائز نہیں. حدیث, اللہ عملوں کو نہیں بلکہ نیتوں کو دیکھتا ہے. شریعت والے اس کو مایوب اور غلط سمجھتے ہیں کیونکہ وہ شریعت سے ہی مطمئن اور سیراب ہو جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو شریعت سے آگے عشق کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو شریعت میں نہیں ہیں, انہیں کچھ اور متبادل کرنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ دین الہی, تمام دین اس دنیا میں نبیوں کے ذریعے بنائے گئے تھے, جبکہ اس سے پہلے خود عشق, خود معشوق, خود عاشق تھا. اور وہ روحیں جو اس کے قرب, جلوے اور محبت میں تھیں وہی عشق الہی, دین الہی اور دین حنیف تھا. پھر انہی روحوں نے دنیا میں آ کر اس کو پانے کے لیے اپنا تن من قربان کر دیا. یہ پہلے خاص تک تھا, اب روحانیت کے ذریعے عام تک بھی پہنچ گیا. حدیث, حضرت ابو ہریرہ, مجھے حضور پاک سے دو علم حاصل ہوئے, ایک تمہیں بتا دیا, دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو. جب پانی کے حوض سے خشک کتابیں نکلی تو مولانا روم نے کہا, ای چیز, شاہ شمس نے کہا, یہ آئی لمس کہ تو نمی دانی. جب موسیٰ نے کہا کہ کچھ اور علم بھی ہے تو اللہ نے کہا, خضر کے پاس چلا جا. ہر نمازی کی دعا, اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. علامہ اقبال فرماتے ہیں, اس کو کیا جانے بیچارے دو رکعت کے امام. وہ روحیں جو ازل سے ہی بامرتبہ ہیں, اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتی ہیں, دنیا میں آ کر بھی رب کے نام لیوا ہوئی. مثلاً عیسیٰ زچگی میں ہی بول اٹھے تھے کہ میں نبی ہوں, جبکہ حضرت مریم کو پیدائش سے پہلے ہی جبریل بشارت دے چکا تھا. موسیٰ کے متعلق فرعون کو پیشن گوئی تھی کہ فلاں قبیلے سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری تباہی کا سبب بنے گا اور اللہ کا خاص بندہ ہوگا. حضور پاک نے بھی کہا تھا کہ میں دنیا میں آنے سے پہلے ہی نبی تھا. بہت سی محب اور عزلی ارواح مختلف مذاہب اور مختلف اقسام میں موجود ہیں. آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ کسی ایک روح کو دنیا میں بھیجے گا جو ان روحوں کو تلاش کر کے اکٹھا کرے گا اور انہیں یاد دلائے گا کہ کبھی تم نے بھی اللہ سے محبت کری تھی. ایسی تمام روحیں وہ کسی بھی مذہب یا بے مذہب اقسام میں تھیں اس کی آواز پر لبیک کہیں گی اور اس کے گرد اکٹھی ہو جائیں گی. وہ رب کا ایک خاص نام ان روحوں کو عطا کرے گا جو قلب سے ہوتا ہوا روح تک جا پہنچے گا اور پھر روح اس نام کی ذاکر بن جائے گی. وہ نام روح کو ایک نیا ولولہ نئی طاقت اور نئی محبت بخشے گا اور اس کے نور سے روح کا تعلق دوبارہ اللہ سے جڑ جائے گا. ذکر قلب ذکر روح کا وسیلہ ہے جیسا کہ بندگی یعنی نماز روزہ ذکر قلب کا وسیلہ ہے. اگر کسی کی روح اللہ کے ذکر میں لگ گئی تو وہ ان لوگوں سے ہے جنہیں ترازو یوم محشر کا بھی کوئی خوف نہیں. روح کے آگے کے ذکر اور عبادت اس کے بلند مراتب کے شواہد ہیں. جن لوگوں کی منزل قلب سے روح کی طرف رواں دواں ہے وہی دین الہی میں پہنچ چکے یا پہنچنے والے ہیں. ان کو کتابوں سے نہیں بلکہ نور سے ہدایت اور نور سے ہی باز گناہ ہو جاتے ہیں. اور جو سن کر یا محنت سے بھی اس مقام سے محروم ہیں وہ اس سلسلے میں شامل نہیں ہیں. اگر ذکر قلب و روح کے بغیر خود کو اس سلسلے میں متصور کیا یا ان کی نقل کی تو وہ زندیق. جبکہ عام لوگوں کی بخشش کا ذریعہ عبادات اور مذہب, ہدایت کا ذریعہ آسمانی کتب, صفات کا ذریعہ نبوت اور ولایت. بہت سے مسلم ولیوں کی صفات کو نہیں مانتے لیکن حضور پاک نے صحابہ کو تاکید کری تھی کہ عوض کرنے سے امت کے لیے بخشش کی دعا کرانا. روحوں کا دین, عشق الہی, دین الہی والوں کی پہچان, جس میں سب دریا ضم ہو جائیں وہ سمندر کہلاتا ہے اور جس میں سب دین ضم ہو کر ایک ہو جائیں وہی عشق الہی اور دین الہی ہے. جسے چاروں مذہب آ ملتے ہوئے سلطان صاحب, ابتدائی پہچان, جب قلب اور روح کا ذکر جاری ہو جائے چاہے عبادت سے ہو یا کسی کامل کی نظر سے ہو, دونوں حالتوں میں وہ عزلی ہے. گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے, اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اس پر ملامت ہو اور اس سے بچنے کی ترکیبیں سوچے. مجھے وہ لوگ بھی پسند ہیں جو گناہوں سے بچنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں, فرمانے الہی. دنیا کی محبت دل سے نکلنا اور اللہ کی محبت کا غلبہ شروع ہو جائے. حرص, حسد, بخل اور تکبر سے چھٹکارا محسوس ہو. زبان کسی کی قیمت سے باز آ جائے. عاجزی محسوس ہو. کنجوسی کی جگہ سخاوت اور جھوٹ جاتا نظر آئے. حرام خواہشات نفسانی حلال میں تبدیل ہو جائیں. حرام مال, حرام کھانے اور حرام کاموں سے نفرت پیدا ہو جائے. انتہائی پہچان, چرس, افیون, ہیروئن, تمباکو اور شراب وغیرہ سے مکمل چھٹکارا ہو جائے. مقدس ہستیوں سے خواب, مراقبے یا مکاشفے کے ذریعے ملاقاتی ہو جائے. نفس امارہ سے مطمئنہ بن جائے. لطیفہ انا رب کے روبرو, اللہ اور بندے کے درمیان سب حجابات اٹھ جائیں. باز گناہ, عشق خدا, وصل خدا, بندے سے بندہ نواز اور غریب سے غریب نواز بن جائے. کیونکہ اس سلسلے میں مختلف مذاہب سے آ کر خاص روحیں شامل ہوں گی جنہوں نے روز ازل میں ہی رب کی گواہی میں کلمہ پڑھ لیا تھا, اس لیے کسی بھی مذہب کی قید نہیں ہوگی. ہر شخص اپنے مذہب کی عبادت کر سکے گا لیکن قلب ذکر سب کا ایک ہوگا. یعنی مختلف مذاہب کے باوجود دلوں سے سب ایک ہو جائیں گے. پھر جب دلوں میں اللہ آیا تو سب اللہ والے ہو جائیں گے. اس کے بعد رب کی مرضی ہے انہیں اپنے تئیں رکھے یا کسی بھی مذہب میں ہدایت کے لیے بھیجے. یعنی کوئی مفید ہوگا, کوئی منفرد, کوئی سپاہی ہوگا اور کوئی سالار ہوگا. ان کی امداد اور ساتھ دینے والے گنہگار بھی کسی نہ کسی مرتبے میں پہنچ جائیں گے. جو لوگ اس ٹولے میں شامل نہ ہو سکے ان میں سے اکثر شیطان دجال کے ساتھ مل جائیں گے, خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. آخر میں ان دونوں ٹولوں کی زبردست جنگ ہوگی. عیسیٰ, مہدی, کال کی اوتار والے سب مل کر انہیں شکست دیں گے. بہت سے دجال یہ قتل کر دیے جائیں گے. جو بچیں گے وہ خوف اور مجبوری کی وجہ سے خاموش رہیں گے. مہدی اور عیسیٰ کا لوگوں کے قلوب پر تسلط ہو جائے گا. پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. جدا جدا مذہب ختم ہو کر ایک ہی مذہب میں تبدیل ہو جائیں گے. وہ مذہب رب کا پسندیدہ, تمام نبیوں کے مذاہب اور کتابوں کو نچوڑ, تمام انسانیت کے قابل قبول, تمام عبادات سے افضل, حتیٰ کہ اللہ کی محبت سے بھی افضل عشق الہی ہوگا. جتھے عشق پہنچاوے ایمان نو بھی خبر کوئی نہ. باہو, حضرت علامہ اقبال نے اسی وقت کے لیے نقشہ کھینچا تھا. دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت, دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت, ہو جس کی نظر زلزلائے عالم افکار. کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی, گیا دورے حدیث لنترانی, ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار,
وہی مہدی وہی آخر زمانی، کھول کر آنکھ میری آئینۂ ادراک میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، لولاک لما دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانا، ہر ایک وعدہ خار ہوگا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا، سنا ہے کتیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ کا دین نہیں ہیں، ان کتابوں میں نماز روزہ اور گاڑیاں ہیں، جبکہ اللہ اس کا پابند نہیں، یہ دین نبیوں کی امتوں کو منور اور پاک صاف کرنے کے لیے بنائے گئے، جبکہ اللہ خود پاکیزہ نور ہے، اور جب کوئی انسان وصل کے بعد نور بن جاتا ہے تو پھر وہ بھی اللہ کے دین میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کا دین پیار اور محبت ہے، 99 ناموں کا ترجمہ ہے، اپنے دوستوں کا ذکر کرنے والا ہے، خود عشق، خود عاشق، خود معشوق ہے۔ اگر کسی بندہ خدا کو بھی اس کی طرف سے ان میں سے کچھ حصہ عطا ہو جائے تو وہ دین الہی میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کی نماز دیدار الہی اور اس کا شوق ذکر خدا ہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی کی تمام سنتوں فرضوں کا کفارہ بھی دیدار الہی، جن فرشتے اور انسانوں کی مشترکہ عبادت بھی اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایسے ہی شخص کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جس نے وصال پر پہنچ کر بھی عبادت کی یا ارادہ کیا تو اس نے کفران نعمت کی۔ بلے شاہ نے فرمایا، اصا عشق نماز جدو نیتی ہے، اصا پل گئے مندر مسیتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، اس کو کیا جانے بیچارے دو رکعت کے امام۔ اس علم کے متعلق ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مجھے حضور پاک سے دو علم حاصل ہوئے، ایک تمہیں بتا دیا، اگر دوسرا میں تمہیں بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے بھی اس علم کو کھولا، شاہ منصور اور سرمت کی طرح قتل کر دیے گئے، اور آج گوہر شاہی بھی اس علم کی وجہ سے قتل کے دہانے پر کھڑا ہے۔ نبیوں کی شریعت کی پابندی امت کے لیے ہوتی ہے، ورنہ انہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ شریعت سے پہلے ہی بلکہ روز ازل سے ہی نبی ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کو نمونے کے طور پر مکمل کرنا ہوتا ہے، ان کے کسی ایک رکن کی چھوڑنے یا فیل کو بھی امت سنت بنا لیتی ہے، اس وجہ سے انہیں محتاط اور صحب میں رہنا پڑتا ہے۔ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی بھی نبی اگر کسی بھی عبادت میں نہ ہو تو کیا وہ دوزخ میں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ عبادت کے بغیر نبی نہیں بن سکتا؟ کیا کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ علم سیکھ کے بغیر نبوت نہیں ملتی؟ پھر ولیوں پر اعتراض کیوں ہوتے ہیں، جبکہ ولایت نبوت کا نعم البدل ہے۔ یاد رکھیں، جنہوں نے رب کا دیدار کے بغیر وصال کا دعویٰ کیا یا خود کو اس مقام پر تصور کر کے نقل کی، وہ زندیق اور کاذب ہیں، اور قرآن نے ایسے ہی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے، جن کی وجہ سے ہزاروں کا وقت اور ایمان برباد ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر آدمی کے لیے قابل غور اور قابل تحقیق، اور منکران روحانیت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ فرمودات گوہر شاہی، تین حصے علم ظاہر کے ہیں اور ایک حصہ علم باطن کا ہے۔ ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے کسی موسیٰ اور باطنی علم کے لیے کسی خضر کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جبریل کے بغیر جو آواز آئی اسے الہام، اور جو علم آیا اسے صحیفے اور حدیث قدسی کہتے ہیں، اور جبریل کے ساتھ جو علم آیا اسے قرآن کہتے ہیں، خواہ وہ ظاہری علم ہو یا باطنی علم، اسے تورات کہیں، زبور کہیں یا انجیل کہیں۔ علماء سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے سیاست کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، اولیاء سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے حکمت سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ نبیوں پر غلطی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جو جس شغل میں ہیں، اندر سے ان کی متعلقہ روحیں طاقتور ہیں، اور جو کسی بھی شغل میں نہیں ہیں ان کی روحیں خفتہ اور بے حس ہیں، اور جنہوں نے کسی بھی طریقے سے اللہ کا نام ان روحوں میں بسا لیا، پھر ان کا شغل ہمہ وقت ذکر سلطانی اور عشق خداوندی ہے۔ تب ہی علامہ اقبال نے کہا، اگر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی۔ سچل سائی نے کہا، بن عشق دلبر کے سچل کیا کفر ہے کیا اسلام ہے۔ سلطان صاحب نے کہا،
جس سے عشق پہنچا دے ایمان میں بھی خبر قائم. ایسے لوگ جب کسی مذہب میں ہوتے ہیں یا جاتے ہیں تو ان کی برکت سے اس خطے پر اللہ کی باران رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ بابا فرید ہو تو ہندو سکھ بھی ان کی چوکٹ پر, اگر بابا گرو نانک ہو تو مسلم عیسائی بھی ان کے دربار پر چلے جاتے ہیں. امام مہدی تمام مذاہب کی تصدیق کریں گے. جس طرح حضور پاک کی ختم نبوت کے بعد مسلم میں مجدد آتے رہے اور ماحول کے مطابق دین میں کچھ تجدید کرتے رہے, اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد ان مجددوں کی تجدید ختم ہو جائے گی اور سب مذاہب کے مطابق امام مہدی کی اپنی تجدید ہوگی. کچھ کتابوں میں ہے کہ وہ ایک نیا دین بنائیں گے. فرمودات بہت شاہی, اگر کوئی ساری عمر عبادت کرتا رہے لیکن آخر میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی مخالفت کر بیٹھا, جن کو دنیا میں دوبارہ آنا ہے, عیسیٰ کا جسم سمیت اور مہدی کا عرضی اروا کے ذریعے آنا ہے, تو وہ ولیم باور کی طرح دوزخی اور ابلیس کی طرح مردود ہے. اگر کوئی ساری عمر کتوں جیسی زندگی بسر کرتا رہا لیکن آخر میں ان کا ساتھ اور ان سے محبت کر بیٹھا, تو وہ کتے سے حضرت قطمیر بن کر جنت میں جائے گا. کچھ فرقے اور مذاہب کہتے ہیں کہ عیسیٰ فوت ہو گئے, افغانستان میں ان کا مزار ہے. یہ غلط طور پہ کہنا ہے. افغانستان میں کسی اور عیسیٰ نامی بزرگ کا دربار ہے. اس پیادہ زمانے میں مہینوں کی مسافت پر جا کر دفنانا کیا مقصد رکھتا تھا؟ پھر وہ کہتے ہیں آسمان پر کیسے اٹھائے گئے, ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام آسمان سے کیسے لائے گئے, جبکہ ادریس بھی ظاہر جسم سے بہشت میں اب تک موجود ہیں. خضر اور الیاس جو دنیا میں ہیں ان کو بھی ابھی تک موت نہیں آئی. غوث پاک کے پوتے حیات الامیر 600 سال سے زندہ ہیں. غوث پاک نے کہا تھا اس وقت تک نہیں مرنا جب تک میرا سلام مہدی علیہ السلام کو نہ پہنچا دو. شاہ لطیف کو بڑی امام کا لقب انہوں نے ہی دیا تھا. مری کی طرف 12 کنویں میں ان کی بیٹھک کے نشان ابھی تک موجود ہیں. ظاہری گناہ کی سزا جیل جرمانہ یہ ایک دن کی پھانسی ہے. اگر کوئی راہ فقر میں ہے تو اس کی سزا ملامت ہے, جبکہ باطنی گناہوں کی سزا بہت زیادہ ہے. غیبت کرنے والے کی نیکیوں سے جرمانہ فریق کے دوروں کی نیکیوں میں شامل کیا جاتا ہے. حرص حسد بخل اور تکبر اس کی لکھی ہوئی نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں. اگر اس میں کچھ نور ہے تو انبیاء اور اولیاء کی گستاخی اور بخل سے چھن جاتا ہے, جیسا کہ شیخ سنان کا شیخ عبد القادر جیلانی کی گستاخی سے کشف و کرامات کا سلب ہو جانا. واقعہ ہے کہ جب بایزید بستامی کو پتہ چلا کہ ایک شخص ان کی برائی کرتا ہے تو آپ نے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا. وہ وظیفہ بھی لیتا رہا اور برائی بھی کرتا رہا. ایک دن اس کی بیوی نے کہا نمک حرامی چھوڑ یا وظیفہ چھوڑ یا برائی چھوڑ. پھر اس نے تعریف کرنا شروع کر دی. آپ کو جب تعریف کا پتہ چلا تو اس کا وظیفہ بند کر دیا. پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ جب برائی کرتا تھا وظیفہ ملتا تھا, اب تعریف کی وجہ سے وظیفہ بند کیوں ہوا؟ آپ نے فرمایا تو اس وقت میرا مزدور تھا, تیری برائی سے میرے گناہ جلتے تھے, میں اس کا تجھے معاوضہ دیتا تھا, اب کس چیز کا معاوضہ دوں؟ مندرجہ برائیوں کا تعلق نفس امارہ سے ہے جس کا امدادی ابلیس ہے, جبکہ تقوی سخاوت درگزر صبر و شکر عاجزی اور انوار الہی کا تعلق قلب صحیح سے ہے جس کا امدادی ولی مرشد ہے. جب تک نفس امارہ ہے کسی بھی پاک کلام کے انوار دل میں ٹھہر نہیں سکتے, بے شک الفاظ و آیات کا حافظ کیوں نہ بن جائے توتا ہی ہے. جب تیرا نفس مطمئنہ ہو جائے گا پھر ناپاک چیز تیرے اندر ٹھہر نہیں سکتی, پھر تو مرغ بسمل ہے. نفس پاک کرنے کے لیے کسی نفس چکن کو تلاش کر جو ہر وقت من جانب اللہ ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں. جسم کے باہر کی طہارت پانی سے ہوتی ہے جبکہ جسم کے اندر کی طہارت نور سے ہوتی ہے. طہارت کا بغیر گندا اور ناپاک ہے. صاف جسم عبادت الہی کے قابل ہوتا ہے جبکہ صاف دل تجلیات الہی کے قابل ہوتا ہے. پھر ہی آسمانی کتابیں ہدایت کرتی ہیں پاکوں کو, حضر للمتقین, ورنہ کتابوں والے ہی کتابوں والوں کے دشمن بن جاتے ہیں. مجدد الافغانی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کے لائق نہیں جن کے نفس ہمارہ ہیں. مقتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کرے یعنی اندر کو پاک کرے, منتہی کو چاہیے کہ پھر قرآن پڑھے. حدیث, کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. بلے شاہ, کھا کے سارا مکر گئے جنادے بغل وچ قرآن. عابد کو گمان ہے کہ وہ اللہ کے لیے عبادت و شبداری کرتا ہے اس لیے وہ اللہ کے بہت نزدیک ہے. عبادت کے بعد تیری دعا صحت عمر درازی مال و دولت اور حور و قصور ہے. سوچ کیا تو نے کبھی یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف تو چاہیے. عالم کو گمان ہے کہ میں قرب خداوندی میں بخشا بخشایا ہوا ہوں کیونکہ میرے اندر علم اور قرآن ہے. پھر تو دوسروں کو جہنمی کیوں کہتا ہے جبکہ ہر مسلم کو بھی کچھ نہ کچھ علم اور قرآن کی بہت صورت یاد ہے. سوچ علم کون بیچتا ہے. خود کون بکتا ہے؟ ولیوں کی غیبت کون کرتا ہے؟ حاسد متکبر اور بخیل کون ہے؟ دل میں اور زبان میں اور، صبح اور شام کا اور، یہ کس کا وتیرہ ہے؟ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا کر کون پیش کرتا ہے؟ اگر تو ان سے دور ہے تو خلیفہ رسول ہے، تیری طرف پشت کرنا بھی بے ادبی ہے، یعنی قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اگر تو ان خصلتوں میں گم ہے تو پھر تو وہی ہے جس کے لیے گھڑیے نے کہا تھا کہ اگر میں نے یوسف کو کھایا ہو تو مجھے اللہ چودھویں صدی کے عالموں سے اٹھائے۔ صراط مستقیم، جن کے ظاہر درست باطن سیاہ ہیں، مذہب میں کتنا ہے؟ ابلیس کے خلیفے ہیں۔ حدیث، جاہل عالم سے ڈرو اور بچو، جس کی زبان عالم اور دل جاہل یعنی سیاہ ہو۔ دوسرا، باطن درست لیکن ظاہر خراب، ان کو مجذوب، معذور، شکر اور منفرد کہتے ہیں۔ عشق میں عقل ہی نہ رہی تو حساب حشر کیا، دریا کے قلب۔ مذہب کے لیے پریشانی لیکن اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں، مگر مزید مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ بامرتبہ تصدیق، نقالی تصدیق، انہوں نے صدر ایوب، بے نظیر اور نواز شریف جیسوں کو ان کے دور حکومت میں ڈنڈے مارے اور گالیاں دی۔ تم کسی صاحب اقتدار کو ڈنڈے مار کر دکھاؤ، یعنی یہ صرف ان کی ذات تک محدود ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ تیسرا، ظاہر درست باطن بھی درست، ظاہر عبادت کے علاوہ قلبی عبادت بھی ہوتی ہے، ان کو عالم ربانی کہتے ہیں، یہی منبر رسول اور دین کے وارث ہیں، اور جب کسی کا ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے تو اسے نائب اللہ کہتے ہیں۔ اگر خواب میں یا روحانی طور پر حج کرتا ہے تو ظاہر میں بھی اس کا درجہ ملتا ہے، بلکہ ظاہری حج سے بہت ہی زیادہ۔ روحوں کی نماز ظاہری نماز کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ کہیں زیادہ۔ اگر ظاہر میں نماز پڑھتا ہے تو باطن میں بھی اس کی نماز معراج بن جاتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جسم ادھر روح ادھر، فقر کے محکمے میں ان کو معرض کہتے ہیں، جبکہ عاشق کے لیے رب کا دیدار ہی کافی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیدار ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ دیدار والا علم حضور پاک سے شروع ہو چکا ہے۔ بقول امام ابو حنیفہ، میں نے 99 مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے۔ بائز اسلامی کہتے ہیں میں نے 70 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے۔ دیدار لطیفہ انا سے ہوتا ہے، اور تم انا کی تعلیم اور ذکر سے انجان ہو۔ اللہ کا دوست، اگر کسی کو خلق خدا، کشف و کرامات
اور فیض کی وجہ سے ولی مانتی ہے، لیکن اس کے کسی فعل یا مذہب کی وجہ سے تو دل برداشتہ ہے، اس کی برائی کرنے سے بہتر ہے تو ادھر جانا چھوڑ دے۔ کیا خبر وہ کوئی منظور خدا ہو، شیخ بقا ہو، یا کوئی لال شاہ باز ہو، یا کوئی خضر ہو، یا صاحب بابا ہو، یا گرو نانک ہو، کوئی بلے شاہ ہو، اور کوئی سدا سہاگن بھی ہو سکتا ہے۔
گوہر شاہی کا عالم انسانیت کے لیے انقلابی پیغام، مسلم کہتا ہے میں سب سے اعلیٰ ہوں، جبکہ یہودی کہتا ہے میرا مقام مسلم سے بھی اونچا ہے، اور عیسائی کہتا ہے میں ان دونوں سے بلکہ سب مذاہب والوں سے بلند ہوں، کیونکہ میں اللہ کے بیٹے کی امت ہوں۔ لیکن گوہر شاہی کہتا ہے سب سے بہتر اور بلند وہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے نہ ہو۔ زبان سے ذکر و صلات اس کی اطاعت اور فرما برداری کا ثبوت ہے، جبکہ قلب ذکر اللہ کی محبت اور رابطے کا وسیلہ ہے۔ بامرتبہ تصدیق، مثالیہ زندگی، جھوٹی نبوت کا دعوے دار کافر ہے، جبکہ جھوٹی ولایت کا دعوے دار کفر کے قریب ہے۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، اور دوست کا ایک دوسرے کو دیکھنا اور ہم کلام ہونا ضروری ہے۔ حضور نے بھی ایک مرتبہ صحابہ کو کہا تھا کہ کچھ کام صرف میرے کرنے کے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہیں۔ ہر نمازی کی یہی دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا تھا، جب تک اس کی روح بیت المامور میں جا کر نماز نہ پڑھے، جسے حقیقی نماز کہتے ہیں، کیونکہ وہ نماز مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے، جیسا کہ شب معراج میں بیت المقدس میں بھی سب نبیوں کے ارواح نے نماز پڑھی تھی، اور جب تک رب کا دیدار نہ ہو جائے اس وقت تک شریف کی اتباع ضروری ہے۔ البتہ سست اور گنہگار لوگوں کے لیے بھی اللہ نے کچھ نعم البدل بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے نام کا قلب ذکر بھی ظاہری عبادت اور گناہوں کا کفارہ کرتا رہتا ہے، اور کبھی نہ کبھی اسے اللہ کا محب اور روشن ضمیر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں تو اللہ کا ذکر کر لینا، اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ کہ کروٹوں کے بل بھی۔ قرآن، ولیوں کا قرب، نسبت، نظر اور دعا بھی گناہگاروں کا نصیبہ چمکا اور دوزخ سے بچا لیتی ہے، جیسا کہ حضور نے امت کے گناہگاروں کی بخشش کے لیے حضرت عباس کرنے سے بھی دعا کے لیے اصحابہ کو بھیجا تھا۔ سخاوت، ریاضت اور شہادت سے بھی گناہوں کا کفارہ اور بخشش ہو سکتی ہے۔ عاجزی، توبہ طائب اور گڑیا زاری بھی رب کو پسند ہے، جس کی وجہ سے نسوحا جیسا کفن چور اور مردہ عورتوں کی بے حرمتی کرنے والا بخشا گیا۔ قرآن، ایک دن عیسیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کون ہے؟ اس نے کہا کنجوس عابد، کہ وہ کیسے؟ اس کی کنجوسی اس کی عبادت کو رائے گاں کر دیتی ہے۔ پھر پوچھا تیرا بڑا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا گنہگار سخی، کہ وہ کیسے؟ اس کی سخاوت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ خدا کے بندوں اور خدا کے مخلوق سے پیار کرنے اور خیال رکھنے والے، حق کا ساتھ اور انصاف کرنے والے لوگ بھی رب کی نظر کرم کے قابل ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال تیسری چوتھی کے طالب علم اسکول سے واپس آئے تو ایک کتیا ان کے پیچھے چل پڑی۔ آپ سیڑھیوں پر چڑھ گئے اور وہ بے حصے سے دیکھتی رہی۔ آپ نے سوچا شاید بھوکی ہے۔ ان کے والد نے ان کے لیے ایک پراٹھا رکھا ہوا تھا، انہوں نے آدھا کتیا کو ڈال دیا، وہ فوراً کھا گئی۔ پھر بے حصے سے دیکھنے لگی، آپ نے باقی آدھا بھی اسے ڈال دیا اور خود سارا دن بھوکا رہے۔ رات کو ان کے والد کو بشارت ہوئی کہ تمہارے بیٹے کا عمل مجھے پسند آیا اور وہ میرا منظور نظر ہو گیا۔ جبکہ صبح تین ہرنی کا بچہ جنگل سے اٹھا کر چل پڑا، دیکھا کہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے ہرنی بھی دوڑ رہی ہے۔ سبکدین رک گیا، دیکھا ہرنی بھی کھڑی ہو گئی اور اپنے منہ پر اس نے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ سبکدین نے دیکھا کہ اس وقت اس کے آنسو بہ رہے ہیں اور سبکدین نے بچے کو آزاد کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سبکدین پر اتنا اللہ کا کرم ہوا کہ رب کے نام پر اکثر رویا کرتا تھا۔ مولانا روم کہتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیا، بہتر ست سالہ تھا بے ریا۔ ولی کے ایک لمحے کی صحبت سو سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ حدیث قدسی، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ ابو ذر غفاری، جو میں محشر میں لوگ ولی کو پہچان کر کہیں گے اے اللہ میں نے اس کو وضو کرایا تھا، جواب آئے گا اس کو بخش دو۔ دوسرا کہے گا یا اللہ میں نے اسے کپڑے پہنائے، یہ کھانا کھلایا تھا، جواب آئے گا اسے بھی بخش دو۔ اس طرح بھی بے شمار لوگ ان کے ذریعے بخشے جائیں گے۔ حدیث قدسی، جس کسی نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کری میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کی جنگ ایک دن کا سر کاٹنا نہیں ہوتا بلکہ ان کا ایمان کاٹ دیا جاتا ہے جو اگلی ساری زندگی میں دوزخ میں روزانہ اذیت سے سر کٹتا رہے گا۔ جیسا کہ ولیم باور جو بہت بڑا عالم اور عابد تھا لیکن موسیٰ کی دشمنی کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں رب عبادت سے ملتا ہے، ہم کہتے ہیں رب دل سے ملتا ہے۔ عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، اگر عبادت سے دل صاف نہیں ہوا تو رب سے بہت دور۔ حدیث، نہ عملوں کو دیکھتا ہوں نہ شکلوں کو بلکہ نیتوں اور سلوک کو دیکھتا ہوں۔ البتہ عبادت سے جنت مل سکتی ہے لیکن جنت بھی رب سے بہت دور ہے۔ یہ علم باطن صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حوروں بہشت کی پرواہ کے بغیر رب سے محبت، قرب اور وصال چاہتے ہیں، پھر بقول سورہ کہف اللہ انہیں کسی ولی مرشد سے ملا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی کسی بھی ادا سے مہربان ہو جائے تو اسے بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ اس کا پیار سے دیکھنا ہی بندے کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والے بھی نظر رحمت کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ رب کے دوست حساب کہف سوتے رہے یا مراقبے میں رہے، اللہ ان کو پیار سے دیکھتا رہا، جس کی وجہ سے ان کا ساتھی کتا بھی حضرت قطمیر بن کر جنت میں جائے گا۔ جبکہ شیخ فرید اللہ کی نظر رحمت میں آئے تو ساتھ بیٹھا ہوا چرواہا بھی رنگا گیا۔ جب اللہ ابو الحسن کی کسی ادا پر مہربان ہوا تو ہم کرامی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن اسے کہا، اے ابو الحسن، اگر تیرے متعلق میں لوگوں کو بتا دوں تو لوگ تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں تیرے متعلق لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا مہربان ہے تو تجھے کوئی سجدہ نہ کرے۔ رب نے کہا، ایسا کر، نہ تو بتا نہ ہم بتاتے ہیں۔ جب تیسری بار زید شراب کے جرم میں لایا گیا، صحابہ نے کہا، اس پر لعنت، بار بار اس جرم میں آتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، لعنت مت کرو، یہ اللہ اور اس کے حبیب سے محبت بھی کرتا ہے، جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ بے شک اللہ کل مخلوق سے پیار کرتا ہے اور سب مخلوق کا خیال رکھتا ہے، معذور کیڑے کو بھی پتھر میں بھی رزق پہنچاتا ہے، لیکن جس طرح نافرمان اولاد کو سزا اور آگ کیا جاتا ہے اسی طرح نافرمانوں اور گستاخوں کے لیے وہ قہار بن جاتا ہے۔ یقین کرو تمہیں بھی رب دیکھنا چاہتا ہے لیکن تم انجان، لاپرواہ یا بدبخت ہو۔ جسے لوگ دیکھتے ہیں اسے روز صابن سے دھوتے ہو، روز کریم لگاتے اور خط بناتے ہو، اور جسے رب نے دیکھنا ہے کیا تو نے اسے کبھی دھویا ہے؟ حدیث، ہر چیز کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے جبکہ جنوں کو دھونے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ پاکیزہ محبت کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے، زبان سے آئی لو یو کہنے والے مکار ہوتے ہیں۔ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، جو بھی دل میں اتر جائے۔ رب کو دل میں اتارنے کے لیے تصور، قلب ذکر اور ولی اللہ ہوتے ہیں۔ صرف گاڑی کا انجن منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا جب تک دوسری چیزیں بھی، یعنی اسٹیئرنگ، ٹائر وغیرہ نہ ہو۔ اسی طرح نماز بھی تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کے بغیر ادھوری ہے۔ اگر ان لوازمات کے بغیر نماز ہی سب کچھ اور جنت ہے تو پھر تم دوسروں کو کافر، مرتد اور دوستی کیوں کہتے ہو جبکہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ کوئی عیسیٰ کے گدھے پر سوار ہے اور کوئی دجال کے گدھے پر سوار ہے، یعنی اندر سے دونوں کالے۔ صرف عقیدوں کا فرق ہوا، جبکہ عقیدے ادھر رہ جائیں گے، اندر کی روحیں آگے جائیں گے۔ زبان میں نماز لیکن دل میں خرافات، حرص و حسد، یہ نماز صورت کہلاتی ہے۔
عام لوگ اسی سے خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں اور فرقہ بندی کا شکار ہوتے رہتے ہیں. ان کی دین میں تبلیغ فتنہ بن جاتی ہے. فرض کیا تم 10-15 سال سے کسی فرقے میں رہ کر عبادت کرتے رہے, پھر تم دوسرے فرقے کو صحیح سمجھ کر اس میں شامل ہو گئے. اس کا مقصد تمہارا پہلا فرقہ باطل تھا, باطل کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی. یعنی تم نے 10-15 سال نمازوں کو جھٹلایا. ہو سکتا ہے نیا فرقہ بھی باطل ہو, پھر پچھلی بھی گئی اور اگلی بھی گئی. پٹی اتری تو کولو کے بیل کی طرح وہیں موجود پایا. عمر برباد ہونے سے بہتر تھا کسی کامل کو ڈھونڈ لیتے. ظہر شاہی کا عقیدہ, سب مذاہب کے نیکوکاروں اور عابدوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا جائے, رب کو کہو اس کو دیکھے گا. جس طرح تیری نظر چمکتے ہوئے ستاروں پر پڑتی ہے, وہ مریخ ہو یا عطارد ہو یا بے نام ستارہ ہو, اسی طرح رب بھی چمکتے دلوں کو دیکھتا ہے, وہ مذہب والے ہوں یا بے مذہب. بن عشق دلبر کے سچل کیا فخر ہے, کیا اسلام ہے. تم رب کی تلاش میں مندروں, چرچوں, مسجدوں وغیرہ کی دوڑ لگاتے ہو. کیا تاریخ میں کوئی ثبوت ہے کہ رب کو کسی نے بھی کسی عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا دیکھا ہو؟ ارے نادان, رب کا مسکن تیرا دل ہے, اس کو دل میں بسا, پھر دیکھ یہ عبادت گاہ ہیں اور ان میں عبادت کرنے والے تیری طرف دوڑ لگائیں گے. بائل اسلامی فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ کعبہ کا طواف کرتا رہا, جب رب میرے اندر آیا تو ایک عرصے سے کعبہ میرا طواف کر رہا ہے. یہ عبادت گاہ ہیں, ثواب گاہ ہیں, جبکہ یہ دل آماد گاہ ہے. عبادت گاہوں میں تو پکارے گا اور رب دلوں میں پکارے گا. عقل والوں کے نصیبے میں کہاں ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ہر مذہب کا عقیدہ ہے اس کے نبی کی شان سب سے بلند, اور یہی عقیدہ اہل کتاب میں جنگوں کا سبب بنا. بہتر ہے تم روحانیت کے ذریعے نبیوں کی محفل میں پہنچ جاؤ, پھر ہی پتہ چلے گا کہ کون کس مقام پر ہے اور کون کس درجے پر ہے. دوستو, اللہ نے اسی وقت کے لیے فرمایا تھا, ہم تمہیں عنقریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں زمین و آسمان پر, حتیٰ کہ تمہارے نفوس میں بھی. فرمانے غور شاہی ہے, تمام انسانوں کی عرضی ارواح اس دنیا میں کئی بار دوسرے جسموں میں جنم لیتی ہیں, پاکیزہ لوگوں کی ارواح پاکیزہ جسموں میں, جبکہ حضور پاک کی عرضی ارواح کو مہدی علیہ السلام کے لیے روکا ہوا تھا. جس طرح آپ کے جسم کے کسی بھی علیحدہ حصے یعنی ہاتھ یا پاؤں کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں, اسی طرح حضور کی سماوی روح کے کسی حصے علیحدہ حصے کو بھی عبداللہ کا فرزند اور آمنہ کا لال کہا جا سکتا ہے. اہل بیت کے ارواح بھی اہل بیت میں ہی شامل ہیں. ایک اہم نقطہ, مہدی کا مطلب ہدایت والا اور مہدی کا مطلب چاند والا, جیسے مہناز اور مہتاب. محمد یونس الگوہر, لندن برطانیہ. ضروری نوٹ, ہر نبی کو اللہ نے خاص ناموں سے پکارا جو ان کی امت کے لیے پہچان اور کلمے بن گئے. یہ نام اللہ کی اپنی زبان سریانی میں تھے, ان کے اقرار سے اس نبی کی امت میں داخل ہوتا ہے. 3 دفعہ اقرار شرط ہے. امت میں داخل ہونے کے بعد ان لفظوں کو جتنا بھی دہرائے گا اتنا ہی پاکیزہ ہوتا جائے گا. مصیبت کے وقت ان الفاظوں کی ادائیگی مصیبت سے چھٹکارا بن جاتی ہے. قبر میں بھی یہ الفاظ حساب کتاب میں کمی کا سبب بن جاتے ہیں. حتیٰ کہ بحث میں داخلے کے لیے بھی ان الفاظ کی ادائیگی شرط ہے. ہر امت کو چاہیے کہ اپنے نبی کے کلمے کو یاد کریں اور صبح شام جتنا بھی ہو سکے ان کو پڑھیں. ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں آپ اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن عبادت کے لیے اصلی کتاب کی اصلی عبارتیں زیادہ فیض پہنچاتی ہیں. رسولوں کے کلمے یہ ہیں. عیسائیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, عیسیٰ اللہ کی روح ہے. یہودیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, موسیٰ اللہ سے بات چیت کرتے ہیں. ابراہیموں کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ابراہیم اللہ کے دوست. مسلمانوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہے. جبکہ ہندو اور سکھ دین آدم اور دین نوح کی ایک کڑی ہے. آدم کی حضرت اسود پتھر کی تعظیم سے ان میں بھی پتھر پوجنے کی ریت چل پڑی. کشتی نوح سے بچے ہوئے لوگوں نے بھی ہندوستان میں جا کر تبلیغ کری تھی, اور خضر سے بھی ان کے گروؤں کو فیض ملا تھا, اور ان کی دعاؤں میں آدم شنکر جی اور خضر وشنو مہاراج کے نام بھی شامل ہیں۔ ہر مذہب والا خواہ کوئی بھی زبان رکھتا ہو، لیکن یہ کلمے اللہ کی سرین زبان میں اس کی پہچان اور نجات ہے۔ عام انسان کے لیے روزانہ کم سے کم 33 مرتبہ اللہ اور رسول کو صبح اور شام یاد کرنا ضروری ہے۔ دنیاوی مصیبتوں سے محفوظ کے لیے روزانہ 99 مرتبہ صبح اور شام جتنا ہو سکے، مصیبت کو ٹالنے کے لیے 5000، 25000 یا 72000، کئی آدمی ایک ہی نشست میں پڑھ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آخری حد 1.25 لاکھ ہے۔ دل کو صاف کرنے اور گناہوں کے دھبے مٹانے کے لیے سانس کی مشق، سانس لیتے وقت لا الہ الا اللہ اور سانس نکالتے وقت باقی اگلا حصہ پڑھیں۔ سانس نکالتے وقت دھیان دل کی طرف کرو۔ اللہ سے محبت اور قرب حاصل کرنے کے لیے دوسرا طریقہ ہے جو بغیر رب کی رضا کے مشکل ہے۔ کتاب میں درج شدہ طریقے کے مطابق دل کی دھڑکن کو سستی بنانا پڑتا ہے، اور دھڑکنوں کے ساتھ صرف اللہ کے خالص الفاظ کو ملانا پڑتا ہے جتنا ہو سکے۔ روزانہ اس کی مشق کریں، کسی کا دھیان کے ذریعے، کسی کا بغیر دھیان کے بھی، اور کسی کا قلب و روح کی بیداری کے بعد ہر وقت بھی خود بخود ذکر جاری ہو سکتا ہے۔ اللہ کے دوستوں کا ذکر 72000 روزانہ ہوتا ہے، جبکہ عاشقوں کا ذکر 1.25 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر لطائف کے ذکر میں لگ جائیں تو اس کے ذکریت کا شمار کرامن کاتبین کے بھی بس میں نہیں رہتا۔ کوئی فرش پر، کوئی عرش پر، کوئی کعبے میں، کوئی روح خدا دریا کے قلب۔ مذہب والے اس میں اللہ کے علاوہ نبی کے نام کو بھی دل میں جمانے کی کوشش کیا کریں تاکہ اس میں اللہ کنٹرول میں رہے۔ وجد، جذب یا جلال کی صورت میں نبی کا کلمہ اس وقت تک پڑھیں جب تک وہ حالت ختم نہ ہو، اور دیکھے ہوئے مرشد کو بھی خیال میں لائیں تاکہ اس کی روحانی طاقت دل پر اللہ نقش کرے۔ جن کا کوئی مذہب نہیں، خدا خبر ان کا نصیبہ کس کے پاس ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ باری باری مشق کے دوران پانچوں مسلمین کے نام کا تصور کریں، اور جس بھی دیکھے ہوئے ولی پر یقین رکھتے ہیں اس کا بھی خیال لائیں۔ پھر جس کے آپ ہیں اندر سے بولنا شروع کر دے گا، یعنی آپ کا رخ محبت اور دل اسی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ کسی زمانے میں اہل کتاب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے تھے، آپس میں اکٹھا کھانا پینا اور ایک دوسرے سے شادیوں کی اجازت ہو گئی تھی۔ اسی طرح اس زمانے میں اہل ذکر بھی ایک ہو جائیں گے۔ اہل کتاب والے عارضی تھے کیونکہ کتاب زبان پر تھی، نکل گئی اور یہ مستقل ہوں گے کیونکہ اللہ کا نام اور اس کا نور خون اور دل میں ہوگا۔ جو بیماری خون میں چلی جائے یا جس کی محبت دل میں اتر جائے اس کا نکلنا مشکل ہے۔ پانی پانی ہی ہے لیکن جب رگڑا لگتا ہے تو بجلی بن جاتی ہے۔ دودھ کو رگڑتے ہیں تو مکھن بن جاتا ہے۔ اسی طرح آسمانی کتابوں کی اصل آیتوں کا جب تکرار کرتے ہیں تو نور بن جاتا ہے۔ آیتوں اور صفاتی اسماء کے تکرار سے صفاتی نور بنتا ہے جس کی پہنچ ملائکہ تک ہے جو بالواسطہ ہے۔ یہ وحدت الوجود کا مقام ہے، لیکن اللہ کے ذاتی نام کے تکرار کے نور کی پہنچ ذات تک ہے جو بالواسطہ ہے اور وحدت الشعور سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے مذہب کے نبی اور ولیوں کا بہت ہی احترام اور عقیدت محبت رکھتے ہیں، لیکن دوسرے مذاہب کے نبیوں ولیوں سے بغض و عناد اور دشمنی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اللہ کی طرف سے کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جن کی برائی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے دوستوں میں سے ہیں۔ اللہ کی مرضی سے ہی مختلف مذہبوں اور قوموں میں تعینات کیے گئے ہیں۔ چند محب ارواح کے چشم دید واقعے۔ ایک ازلی روح کا واقعہ، میں امریکہ میں نصف شب کے قریب ایک جنگل سے گزرا، دیکھا ایک شخص ایک درخت کے آگے سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا رہا ہے۔ تقریباً ایک گھنٹے بعد میری واپسی ہوئی، ابھی بھی وہ اسی حالت میں تھا۔ میں قریب جا کر رک گیا، اس نے مجھے محسوس کر کے سجدے سے سر اٹھایا اور کہا مجھے ڈسٹرب کیوں کیا؟ میں نے کہا میں بھی رب کی تلاش میں ہوں، لیکن درخت سے کیسے رب ملے گا، بہتر تھا کسی مذہب کے ذریعے رب کو حاصل کرتا۔ کہنے لگا بائبل، قرآن، یہ جو بھی آسمانی کتابیں ہیں میں ان کی اوریجنل زبان نہیں جانتا، اور ان کتابوں کے جو ترجمے ہیں میں ان سے مطمئن نہیں ہوں کیونکہ ان میں زبردست تضاد ہے، جس کی وجہ سے یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی ایک ہی خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ عیسیٰ میرا بیٹا ہے، جبکہ دوسری کتاب میں لکھا ہے کہ میرا کوئی بیٹا وغیرہ نہیں ہے۔ ایک عرصہ ان کے مطالعے میں میرا وقت اور عمر برباد ہوئی۔ میں نے اب دوسرا راستہ اختیار کیا ہے کہ یہ درخت اتنا خوبصورت ہے، اس کا مقصد رب اسے محبت کرتا ہے، ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے میری رب تک رسائی ہو جائے۔ یہ کوئی عزلی محب روح تھی جو اپنی عقل کے مطابق رب کی تلاش میں تھی۔ کیا ایسے لوگ دوزخ میں جا سکتے ہیں جو کہ معذور کہلاتے ہیں؟ یہی کتے سے بھی قطمیر بن جاتے ہیں، جبکہ حضرت قطمیر کا بھی کوئی مذہب نہیں تھا۔ ایریزونا کی مس کیتھرین نے واقعہ سنایا کہ میں نے اینجلا سے ذکر قلبی کی اجازت لی۔ اینجلا نے کہا، 7 دن کے اندر اندر اگر دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو سمجھنا کہ رب نے تمہیں قبول کر لیا ہے، ورنہ تیری زندگی فضول ہے۔ جب 7 دن کی محنت سے بھی میرا ذکر جاری نہ ہوا تو ایک رات مجھے سخت رونا آیا، میں خوب گڑگڑائی، اسی رات میرے اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی جو 3 سال سے جاری ہے۔ کیتھرین عمر سے قائل نہیں بلکہ تندرستی کی قائل ہے، اسی طرح وہ مذہب کی بھی قائل نہیں بلکہ اس کی محبت کی قائل ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس ذکر کی وجہ سے میرے دل میں رب کی محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ایک ہندو گرو سے ملاقات، میں اس وقت 7 کی پہاڑیوں میں تھا، کبھی کبھی لال شہباز کے دربار پر چلا جاتا۔ ایک شخص دربار کے باہر برآمدہ میں بیٹھا ہوا تھا، بہت سے ہندو مذہب کے لوگ اس کے گرد بڑی عقیدت کی جماعت میں۔ پوچھا، یہ کون بزرگ ہے؟ کہنے لگے، ہندوؤں کا گرو ہے، روشن ضمیر بھی ہے، اسی کے ذریعے ہماری درخواستیں لال سائیں تک پہنچتی ہیں اور ہمارے کام ہو جاتے ہیں۔ بہت سے مسلمان بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن میرا ایک قلعے سے گزر ہوا، دیکھا وہی شخص سامنے بت رکھ کر سجدے کی حالات میں کچھ پڑھ رہا ہے۔ دوسرے دن دربار میں ملاقات ہوئی، میں نے کہا، تجھ جیسے روشن ضمیر کا مٹی کے بت کو پوجنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس نے جواب دیا، میں بھی اسے کوئی رب نہیں سمجھتا، البتہ میرا عقیدہ ہے اور تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، اس وجہ سے طرح طرح کی صورتیں بنا کر پوچھتا ہوں، پتہ نہیں کون سی صورت رب سے مل جائے۔ اس نے کہا، تو بھی روشن ضمیر ہے، بتا کہ اللہ کی صورت کیسی ہے اور کس بت سے ملتی ہے تاکہ میں اسے من میں بدل سکوں۔ میری عمر کوئی 16-17 کے لگ بھگ تھی۔ اپنے خاندان بزرگ بابا گوہر علی شاہ کے دربار پر ایک دن سورہ مزمل کی تلاوت کر رہا تھا، اتنے میں ایک لمبے قد کا آدمی فقیری حلی میں میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، خام خا چنے چبا رہا ہے۔ بزرگ صورت تھا، میں خاموش رہا، لیکن دل میں یہی تھا کہ ضرور کوئی شیطان ہے جو مجھے تلاوت سے روک رہا ہے۔ عرصہ گزر گیا، جب ذکر قلب جاری ہوا تو میری عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ بتائے ہوئے طریقے سے زبان سے سورہ مزمل کی آیت پڑھ رہا تھا، پھر خاموش ہو جاتا کہ دل پڑے، پھر دل سے اسی آواز آیت کی آواز آتی۔ ایک دن اسی مشق میں مگن اور مصروف تھا کہ پھر وہی شخص اسی حلیے میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا، اب تو قرآن پڑھ رہا ہے، جب تک تریاق میدے میں نہ جائے شفا نہیں ہوتی، جب تک کلام الہی دل میں نہ اترے کوئی بات نہیں بنتی۔ اس نے شعر سنایا، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دلدا پڑھدا کوئی ہو، دلدا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو۔ داتا دربار کی مسجد میں جب نماز سے فارغ ہوا، دیکھا کہ ایک عمر رسیدہ شخص نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے۔ میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ سوائے جوتیاں سیدھی کرنے کے اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کیونکہ میں پچھلی صف میں تھا۔ جاتے وقت میں نے کہا، آپ نے نماز تو نہیں پڑھی، اس جوتیوں سے آپ کو کیا ملے گا؟ کہنے لگا، نماز تو عمر بھر نہیں پڑھی، اب بڑھاپے میں نماز پڑھنے سے بخشش کی کیا امید رکھوں؟ بس ایک امید پر قائم ہوں، اتنے لوگوں میں سے کوئی تو ایک رب کا دوست ہوگا، شاید اس ادا سے ہی وہ یا اس کا یار خوش ہو جائے۔ میں نے کہا، نماز سے بڑھ کر کوئی ادا نہیں۔ کہنے لگا، یار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اگر وہ راضی ہو جائے تو۔ 3 سال کی چلہ کشی کے بعد ایک دن محفل حضوری نصیب ہوئی، دیکھا وہی شخص یار قدموں میں تھا۔ پھر یہ شعر یاد آیا، گناہگار پہنچے درے پار پر، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ کتاب کی روشناس کے لیے چند اختصابات۔ اگر آپ کسی مذہب میں ہیں لیکن اللہ کی محبت سے محروم ہیں، ان سے وہ بہتر ہیں جو کسی مذہب میں نہیں لیکن اللہ کی محبت رکھتے ہیں۔ محبت کا تعلق دل سے ہے، جب دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملایا جاتا ہے تو وہ خون کے ذریعے نس نس میں پہنچ کر روحوں کو جگاتا ہے، پھر روحیں اللہ کے نام سے سرشار ہو کر اللہ کی محبت میں چلی جاتی ہیں۔ رب کا کوئی بھی نام وہ کسی بھی زبان میں ہو قابل تعظیم ہے، لیکن رب کا اصلی نام سریانی زبان میں اللہ ہے جو کہ عرشوں کی زبان ہے، اسی نام سے فرشتے اسے پکارتے ہیں اور ہر نبی کے کلمے کے ساتھ منسلک ہے۔ جو بھی شخص سچے دل سے رب کی تلاش میں بحر و بر میں ہے وہ قابل تعظیم ہے۔ اس دنیا میں ایک ہی وقت میں علیحدہ علیحدہ خطوں میں کئی آدم آئے، تمام آدم دنیا میں دنیا ہی کی مٹی سے بنائے گئے، جبکہ آخری آدم جو عرب میں دفن ہے بہشت کی مٹی سے واحد بنائے گئے۔ ان کے سوا کسی اور آدم کو فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس اسی آدم کی اولاد کا دشمن ہوا۔ انسان کے جسم میں 7 قسم کی مخلوقیں ہیں جن کا تعلق علیحدہ علیحدہ آسمانوں، علیحدہ علیحدہ بہشتوں اور انسان کے جسم میں علیحدہ علیحدہ کاموں سے ہے۔ اگر ان کو نور کی طاقت پہنچائی جائے تو یہ اس انسان کی صورت میں ایک ہی وقت میں کئی جگہ، حتیٰ کہ ولیوں نبیوں کی مجلس اور رب سے ہم کلام یہ دیدار تک پہنچ سکتی ہیں. ہر انسان کے دو مذہب ہوتے ہیں، ایک جسم کا مذہب جو مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، دوسرا روح کا مذہب جو کہ روز ازل میں تھا، یعنی اللہ سے محبت. اس کے ذریعے انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے. سب مذاہب سے بالا تر رب کا عشق ہے، اور سب عبادات سے بالا تر رب کا دیدار ہے. انسانوں، حیوانوں، درختوں اور پتھروں کے متعلق معلومات کہ یہ کس طرح وجود میں آئے اور کوئی کیوں حرام اور حلال ہوا، ارواح اور فرشتوں کے امر ان سے بھی پہلے کون سی مخلوق تھی، وہ کون سا کتا تھا جو حضرت قطبی بن کر جنت میں جائے گا، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کی روحوں